معراج کا دولہا، 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 معراج کا دولہا،
معراج کا دولہا، بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، نبی ہمارے، بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، نبی ہمارے، بنے گے دولہا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
آقا کا امامہ، آقا کا امامہ، جبریل کی آمد، جبریل کی آمد، جبریل کی آمد، جبریل کی آمد، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، دیدار الہی، دیدار الہی، دیدار الہی،
نبی ہمارے، بنے گے دولہا، نبی ہمارے، بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، نبی ہمارے، بنے گے دولہا، وہاں فلک پر یہاں زمین پر، وہاں فلک پر یہاں زمین پر، بچی تھی شادی مچی تھی دھومے، مرحبا جبریل کیا میں، مرحبا نبی ہمارے، بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، نبی ہمارے، بنے گے دولہا، بنے گے دولہا، نبی ہمارے، بنے گے دولہا، نظر میں دولہا کے پیار تھے، نبی ہمارے، بنے گے دولہا، بنے گے دولہا،
معراج کا دولہا، معراج کا دولہا، اسرا کا دولہا، اسرا کا دولہا، جبریل کی آمد، جبریل کی آمد، آقا کا براق، آقا کا براق، آقا کا براق، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، جنت کی سجاوٹ،
بنیں گے دولا، بنیں گے دولا نبی ہمارے، بنیں گے دولا۔ خوشی کے بادل امٹ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، خوشی کے بادل امٹ کے بجتے آ رہے تھے نبی ہمارے۔ بنیں گے دولا،
بنیں گے دولا نبی ہمارے،
بنیں گے دولا۔
آقا کا امام، آقا کا امام، معراج کا دولا، معراج کا دولا، اسرا کا دولا، اسرا کا دولا، آقا کا امام، آقا کا امام، آقا کا براق، جنت کی سجاوٹ، جنت کی سجاوٹ، جبریل کی آمد، جبریل کی آمد، جبریل کی آمد، دیدار الہی، دیدار الہی، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، نبیوں کی امامت، جنت کی سجاوٹ، جنت کی سجاوٹ، جنت کی سجاوٹ، جبریل کی آمد، جبریل کی آمد، فرشتوں کی جھرمٹ، آقا کا امامہ، آقا کی سواری، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا
نبی ہمارے،
نبی ہمارے،
بنیں گے دولا نبی ہمارے، بنیں گے دولا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا پٹ رہا تھا باڑا۔ اتار کر، ہاں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا پٹ رہا تھا باڑا۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ نبی ہمارے، بنیں گے دولا، بنیں گے دولا نبی ہمارے، بنیں گے دولا۔ خدا ہی دے صبر جان پر غم، خدا ہی دے صبر جان پر غم، خدا ہی دے صبر جان پر غم، خدا ہی دے صبر جان پر غم۔ دکھاؤ کیوں کر تجھے خدا کی دے صبر جان پر غم، دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولا بنا رہے تھے نبی ہمارے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا، ہاں وصال کے بعد بھی. بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کے خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی بھی عمل خیر ہو تو اس سے پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے، اور اچھی نیت یعنی ثواب کی نیت جو ہے وہ ایک نہیں، جتنی ہو سکے، کہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا. تو آئیے بیان سننے کی نیتیں پہلے کر لی جائیں. نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے حصول علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. اور بعد بیان خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، حتی الامکان دیکھ کر بیان کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، یہ ترجمہ ہے. اور بخاری شریف کے حدیث میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغ عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا. اشعار پڑھتے نیز عربی انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے انشاءاللہ بچوں گا. پہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علماء کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے رفیق حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے براق کے رکاب حضرت سیدنا میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پکڑ رکھی تھی، جبکہ دامن رحمت حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کے دستے اقدس میں تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پر بلانے والا خود رب جلیل عز و جل تھا اور دعوت کا مقام قاب قوسین او ادنا یہ تھا اور خلعت گناہ گاران امت کی شفاعت تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ترجمہ کم سلیمان، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. دہلوی مسند الفردوس میں امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سراوی کہ جب یہ آیت اتری تو حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، یعنی جب اللہ تعالی مجھے راضی کر دینے کا وعدہ فرماتا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا شیخ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ اپنی عبودیت کے قدموں پہ رک جا اور میری ربوبیت کے مرتبے کا اعتراف کر اور میرے شکر کے میدان میں خوشی سے جھوم جا اور میری قدرت و شان کی عظمت جان. اب میں تجھ پر ایک احسان کرنے والا ہوں، لہذا جو کچھ میں وحی کروں اسے توجہ سے سن. تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی اے میرے مولا عز و جل، تو مہربان ہے اور میں کمزور و بے بس ہوں، تو طاقت و قدرت والا ہے اور میں محتاج و مغلوب ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل، ہدایت کا جھنڈا، عنایت کا براق، قبولیت و ولایت کی پوشاک، رسالت کا لباس اور عظمت و جلالت کی زبان لے کر 70,000 ملائکہ کے ساتھ رسولوں کے سالار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار کے دربار میں حاضر ہو جا اور ان کے دروازے پر کھڑا رہے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کر کہ آج رات تو ان کا ہم رکاب ہوگا.
اور اے میکائل تو بھی عالم قبولیت کو تھام لے اور 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر ہو جا کہ آج رات تو بھی ان کی خدمت پر مامور ہے۔ اے اسرافیل و اسرائیل تم دونوں بھی ویسے ہی کرو جیسے جبرائیل و میکائل کر رہے ہیں۔ آج رات تم سب نے سید الاولین والآخرین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اے جبرائیل سورج کی روشنی کے ذریعے چاند کی روشنی میں کچھ اضافہ کر دے اور چاند کے نور کے ذریعے ستاروں کے نور میں زیادتی کر دے، پھر شمس و قمر کو شمع بنا کر بارگاہ نبوی میں پیش کر دے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی عزوجل کیا قیامت قریب آ گئی ہے؟ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے حبیب کو اپنا قرب عطا کروں اور انہیں اپنے اسرار سے آگاہ فرما کر انہیں انوار و تجلیات کا خلعت نور پہناؤں، اور وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں صدق و وفا کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، لہذا ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جا اور اس رات ان کا خدمتگار اور ہم رکاب ہونے کا شرف حاصل کر لے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بشارت و مبارکباد کے پیغام لے کر حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشان اقدس میں محو آرام تھے۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا دی، اے نبی مختار، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائیے کہ فرشتے آپ کے انتظار میں صف بستا ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیدار الہی عز و جل کے شوق میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پر سوار کرایا اور پھر خود بھی سوار ہو کر مسجد حرام سے مسجد اقصی جا پہنچے۔ بے حد و بے حساب سفر طے کیا اور ملائکہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے اور یوں عرض کر رہے تھے، ایہا السید الکریم والرسول العظیم التفت بنظرک الینا وتفضل بحسن عطفک علینا، یعنی اے محترم و مکرم اور عظیم رسول، ہم پر نظر کرم کے ساتھ توجہ و التفات فرمائیے اور شفقت و مہربانی فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جان لو جس نے اپنے محبوب کے غیر کی طرف ایک قدم بڑھایا یقیناً اس نے اپنے آپ کو تھکایا، اور جو غیر مطلوب کے لیے ایک قدم چلا اس نے محض مشقت اٹھائی، اور جو محبوب و مطلوب کو پانے میں کامیاب ہو گیا وہ کیسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، اور جب اس کے ارادے کی پختگی صحیح ہو گئی اور وہ تمام مخلوق سے غافل ہو کر صرف خالق عز و جل کی طرف متوجہ ہو گیا تو اس نے شکر کی زبان حاصل کر لی اور اب وہ کسی قسم کی سستی نہ کرے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب علم و ادب کی صفات سے مکمل طور پر متصف ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عظمتوں کے مراتب کے مزید قریب کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. ترجمہ کنزل ایمان, پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارا گیا, اے محمد آج رات آپ ہمارے مہمان ہیں, کہ آپ ہماری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہمارے قرب کی لذت حاصل کی, اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی مہمان نوازی کیسے کی جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا الہی عز و جل, مجھ سے پہلے انبیاء کو انعام و اکرام کی جو پوشاک عطا فرمائی گئی میں ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اے میرے حبیب پھر کون سی چیز تمہیں راضی کرے گی اور تم کس چیز سے خوش ہوگے. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یقینی طور پر اپنی تمنائیں بر آتی دکھائی دیں تو زبان حال سے عرض کرنے لگے اے جود و کرم والے مالک حقیقی تو بہتر جانتا ہے کہ میرا مقصود و مطلوب کیا ہے. تو ارشاد فرمایا گیا اے شفاعت کرنے والے اور وہ جس کی شفاعت مقبول ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں انوار و تجلیات کا ایسا حلہ عطا کروں جو کسی کو نہ ملا, نہ کسی نے اس کی خواہش کی اور نہ ہی کسی کان نے اس کے متعلق سنا, تو ٹھہر جاؤ اور ہمارے کرم کے خزانوں میں داخل ہو کر ہمارے دیدار کی پوشاک زیب تن کر لو. پھر دیدار الہی عز و جل کے وقت محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی, قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ترجمہ کنزل ایمان, آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی, اور اس محبوب کی شان تو یہ لقد رأى من آیات ربه الکبرى, بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں. اور ایک مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار الہی کرنے کو یوں بیان کیا گیا, چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى. ترجمہ کرم سلیمان, دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. پھر کہا گیا اے محمد کیا تم جانتے ہو کہ اس وقت کہاں ہو اور کس مقام رفیع پر فائز ہو. عرض کی یا اللہ عز و جل تو ہی بہتر جانتا ہے اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے محبوب تمہارا یہ مقام و مرتبہ مخلوق میں سے کسی نے نہیں دیکھا, میں نے تمہیں ایک منزل سے دوسری منزل, ایک جہاں سے دوسرے جہاں اور ایک معراج سے دوسری معراج تک منتقل فرمایا, یہاں تک کہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں کوئی عجیب و غریب چیز ایسی نہیں کہ جس پر میں نے تمہیں آگاہ نہ کر دیا, اور نہ ہی کوئی ایسا کمال و مرتبہ ہے جس تک میں نے تمہیں نہ پہنچایا ہو. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ لم یزل میں حاضر ہوئے اور اس کی بے نیازی کا جام نوش کیا تو ساری کائنات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چمک سے منور ہو گئی, اور آسمانی فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مقصود پانے پر مبارکباد پیش کی. پھر ایک آواز سنائی دی لیکن کوئی دکھائی نہ دیا. اللہ عز و جل آپ کا مالک و مولا ہے، لہذا آپ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں. اور بعض روایت کے مطابق سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کلمات الہام کیے گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو مجھے جواب ملا السلام علیکم ایو النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں نے عرض کی السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، میں نے تمام انبیاء اور اپنی امت کو بھی اس فضل کامل اور اجر اعظم میں شریک کر لیا جس کے ساتھ مجھے خاص کیا گیا تھا. تو ملائکہ نے جواباً کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. پھر دوبارہ آواز آئی اے محمد قریب ہو، تو میں قریب ہو گیا. اور ایک کو لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اس کے قریب ہوئے اور اس کی محبت کا قرب پا لیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلا، ترجمہ کنز الایمان، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر آیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی صحبہ و بارک وسلم.
آج الحمدللہ ہمارے ساتھ پنجاب کے شہر لودرا کے عاشقان رسول بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہے. سبحان اللہ
سبحان اللہ.
شاہ دولا بنا
آج کی رات ہے،
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 شاہ دولا بنا
آج کی رات ہے.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد.
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ،
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ.
صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
صلاة والسلام علیک
یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ،
وعلی آلک و
اصحابک. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جو کوئی بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ درود پڑھتا رہتا ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا وصال شریف کے بعد بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں وصال کے بعد بھی، بے شک اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اجسام یعنی جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو.
سبحان اللہ مبارک ماشاءاللہ.
تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو.
اب مبارکہ سن کر کیا کہنا چاہیے؟
ہمارا عرف خیر مبارک ہے.
خیر مبارک، خیر مبارک.
مبارک کے معنی برکت، یعنی اللہ تعالی تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی کی برکتیں نصیب کریں.
آمین.
تو یہ مبارکباد دینا ایک دعا ہے, تو وہ ہمارے عرف ہے کہ خیر مبارک. یعنی کہ یہ خیر معنی بھلائی, اچھا ہے نا. تو اب یہ اس جملے کا معنی تو مبارک معنی, مبارک کے لفظی معنی ہوتے باب برکت, برکت والا. تو اس طرح اس لفظ کے خیر مبارک کے معنی ملیں گے, یعنی اچھا برکت والا. اب جیسے ہمارے یہ عربوں میں جو ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ, جزاک اللہ خیرا, تو عربوں میں یہ مطلب رواج ہے کہ وہ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ. جزاک اللہ خیرا کے معنی ہوئے اللہ تعالی تم کو اچھی جزا دے, اللہ تعالی تم کو اچھا بدلہ دے. تو وہ کہتے ہیں وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی. یہ جواب مدینہ مدینہ ہے کہ ہمارے مدنی ماحول میں آمین کہتے ہیں. اچھا آمین کہنا بھی صحیح ہے, لیکن آمین میں اس کو سامنے والے کو دعا نہیں دی نا ہم نے, جواب میں ہم نے کہا آمین. آمین کے معنی ایسا ہی ہو, یعنی اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, ہم نے کہا آمین, یعنی ایسا ہی ہو. مگر جس بیچارے نے دعا دی ہم اس کو دعا نہیں دیتے کہ تجھے بھی یہی ہو. تو عربوں میں یہ رواج ہے نا جزاک اللہ خیرا کے وہ جواب میں وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی. یہ بھی مدینہ مدینہ ہے کہ وہ ایسی دعا تمہارے لیے بھی, جیسے السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, تو وہ اسلام نے ہم کو سکھایا وَعَلَيْكُمْ السلام, اور تم پر بھی سلامتی ہو. تو یہ دعا کا جواب دعا سے, تو جزاک اللہ خیرا کا جواب بھی عرب دنیا میں دعا سے دینے کا رواج ہے جو سمجھ میں آتا ہے. آمین یہ ہم لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے, شاید میں نے ہی کہنا شروع کیا ہے. تو آمین بھی صحیح ہے, لیکن یہ وَإِيَّاكُمْ زیادہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن وَإِيَّاكُمْ کے معنی لوگ ایک دوسرے کو پوچھیں گے, آمین کا معنی کوئی پوچھتا نہیں ہے. اگرچہ آمین کا معنی بھی عام طور پہ ذہن میں نہیں ہوتا لوگوں کے, پوچھتا بھی نہیں, کہ آمین مشہور بہت ہے, وَإِيَّاكُمْ مشہور نہیں ہے. تو وَإِيَّاكُمْ اور تمہارے لیے بھی. اب یہ وَإِيَّاكُمْ انہوں نے کسی حدیث سے لیا یہ نہیں پتا مجھے, یہ کہتے ہیں. اب شریعت سے ٹکراتی بھی نہیں ہے جب یہ بات, تو ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی حدیثوں میں سنت سے ثابت نہیں بھی ہے تو بدعت حسنہ ہے. یہ مدنی چینل پر ہم جو یہ سلسلہ لے کر بیٹھے ہیں تو یہ بھی تو ظاہر ہے کہ کوئی سنت سے ثابت تو نہیں ہے نا, لیکن شریعت میں منع بھی تو نہیں ہے اور اچھا کام ہے, تو بدعت حسنہ جو اچھا کام جاری کرے. بدعت کے لفظی معنی ہوتا ہے نئی چیز, حسنہ معنی اچھی نئی چیز, سیئہ بدعت سیئہ بری نئی چیز. لیکن بدعت سیئہ جو ہے نا یہ اس بدعت کو بولتے ہیں کہ جو کسی سنت کو مٹاتی ہو, یہ بری بدعت ہوتی ہے. تو الحمدللہ مدنی چینل پر ہمارا یہ نیکی کی دعوت دینا یا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منانا, یہ کسی سنت کو مٹانے کا کام نہیں کر رہا, بلکہ بہت ساری سنتیں سکھانے کا کام کر رہا ہے.
بالخصوص
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک دو منٹ میرے کو موقع مل گیا, میں نے کہا یار میرے کو رہا نہیں گیا, وقت نکال کے ایک دو منٹ مدنی چینل پر میں نے جلوس معراج دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں. یہ ایسا اس میں کشش ہے کہ بس مزہ آ جاتا ہے. جلوس میلاد ہو, جلوس غوثیہ ہو, جلوس معراج تو کہیں شاید ہو سکتا ہے تاریخ کا پہلا واقعہ ہو, یہ کہیں سنا نہیں ہے جلوس معراج کا. تو دعوت اسلامی نے یہ بھی کر دیا, آج جاری کر دیا ایک نئی بدعت, بدعت حسنہ جاری کر دیا الحمدللہ. اب قیامت تک اگر لوگ اس کی نقالی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی ثواب ملے گا,
انشاءاللہ
عزوجل دعوت اسلامی والوں کو. تو براہ راست ماشاءاللہ آج جلوس معراج, عاشقان رسول کی آنکھیں ٹھنڈی, کلیجہ ٹھنڈا, میں کہتا ہوں روا روا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. اب جو عشق رسول کی نظر سے دیکھے گا ظاہر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے جو بھی نیا طریقہ رائج کیا جائے تو یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ معاذ اللہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، تو اس کے تحت یہ کہ یہ میں نے پڑھا ہے کہ جو قیامت تک تعظیم و توقیر کے طریقے رائج کیے جاتے رہیں گے وہ اس میں داخل ہیں. ہر دور میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں تعظیم و توقیر کے، بلکہ آج بھی آپ دیکھیں نا تو پاکستان میں کوئی تعظیم کا الگ طریقہ ہوگا، کسی بندے سے ملیں گے نا تعظیم کا طریقہ الگ ہوگا، آپ پنجاب میں چلے جاؤ تو پنجاب کا الگ طریقہ ہوگا، باب المدینہ کا طریقہ الگ ہوگا، زمزم نگر چلے تو وہاں تعظیم کا طریقہ الگ ہوگا. پنجاب کے بعض علاقوں میں، باب الاسلام کے بعض علاقوں میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جب کسی مہمان سے یا کسی عالم سے یا بزرگوں سے ملتے ہیں نا لوگ تو ایک دم گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں جھک کے، کہ بالکل جس نے پہلی بار جس کو واس پکڑا وہ ڈر جائے گا یہ کیا کر رہا ہے، لیکن ان کے یہ تعظیم ہے. تو یہ گھٹنے پر ہاتھ رکھنا چونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتا اس لیے جائز ہے. تعظیم کا طریقہ ہر جگہ نہیں ہے، بڑے شہروں میں شاید نہیں ہے، یہ دیہاتوں میں شاید زیادہ ہے.
بابا اپر سندھ میں ہے،
ہے نا، ہاں وہ اندرون سندھ،
اپر سندھ، اوپر جیسے زمزم نگر نوابشاہ وغیرہ، ہاں اس طرح جو پنجاب کے قریب سندھ ہے نا، وسطی پنجاب اس کے پاس، جیسے فاروق نگر سکھر.
اچھا یہ اپر سندھ کے علاقے.
جی بابا.
اچھا باب الاسلام میں جو پنجاب سے یعنی پنجابیوں کا فیض لگتا ہے چھن چھن کر باب الاسلام میں جا رہا ہے، یا باب الاسلام کا فیض پنجاب میں داخل ہو رہا ہے، تو پنجاب کے بھی قریبی علاقوں میں یہ ہے میرا خیال ہے. یہ رحیم یار خان وغیرہ قریب پڑتا ہے نا، ان میں بھی ہے یہ.
جی جی.
طریقہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھنے کا. تو یہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ تعظیم کے طریقے مختلف جگہ پر مختلف ملیں گے، تو جو جو تعظیم کا طریقہ شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جلوس جو معراج شریف کا نکالا گیا، اگرچہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہ صحیح، لیکن چونکہ شریعت سے یہ ٹکراتا نہیں ہے، کسی سنت کو یہ مٹاتا نہیں ہے، کوئی اس میں گناہ بھری حرکت نہیں ہے، اللہ رسول کا ذکر ہی تو تھا، تو اس کو اگر ناجائز کہا جائے تو پھر تو مدنی چینل پر بولنا یا کسی بھی چینل پر آ کر نیکی کی دعوت دینا بدرجہ اولا ناجائز ہونا چاہیے، کہ یہ کس صحابی نے چینل پر آ کر نیکی کی دعوت دی، تو اردو میں بولنا بھی ناجائز ہونا چاہیے، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اردو میں نیکی کی دعوت دینا ثابت کرنا بہت دشوار ہو جائے گا آپ کے لیے. نیکی کی دعوت دینی ہے کسی بھی زبان میں دے، اشاروں سے بھی دی جا سکتی ہے، اپنے کردار سے بھی دی جاتی ہے نیکی کی دعوت. تو ہمارا لیے کہ اسلام بہت وسیع ہے، اس کو خامخا اپنی مرضی کے مطابق بندہ اگر جو سمجھ میں آئے وہ لے لے، جو سمجھ میں نہ آئے اس کو نعوذ باللہ ناجائز کہہ دے تو نہیں نہیں نہیں. جب تک شریعت کسی کام کو ناجائز نہ کہے نا وہ ناجائز نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ کسی چیز کو شریعت نے جب تک ناجائز نہ کہا، شریعت یعنی اللہ اور رسول کے احکام، تو اللہ اور رسول نے جس چیز کو ناجائز نہیں کہا اس کو بندہ اگر ناجائز کہے گا تو یہ اللہ اور رسول پر تہمت باندھنا کہلائے گا، اور یہ کہنا اس کا ناجائز ہے، ایسا کہنے والا گناہگار ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، جشن معراج النبی نہیں مناتا، جلوس معراج النبی میں شرکت نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو اگر اس کو ناجائز کہے گا تو اب گناہگار ہے، کہ اللہ اور رسول نے اس کو ناجائز نہیں کہا نا، ورنہ تو بے شمار باتیں ناجائز ہو جائیں گی، ہزاروں لاکھوں باتیں ناجائز ہو جائیں گی، ہمارا چلنا پھرنا سب گناہ ہو جائے گا، ہمارا تو چلنے پھرنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتے ہیں جو مطلب سنت سے ثابت نہیں ہوتے، سرکار کی سنت سے ثابت نہیں ہوتے، لیکن ظاہر ہے کہ ممانعت بھی نہیں ہے.
یعنی باپا جیسے جہاز میں سفر کرنا، موٹر سائیکل، کار وغیرہ، یہ سب پھر مائنس ہو جائیں گے؟
ظاہر ہے کہ حج پر بھی جانا ہے تو ہوائی جہاز پر جانا سنت تھوڑی ہے، کو ثابت کرے سنت ہوائی جہاز پر جانا.
المدینہ
تو ہوائی جہاز پر جانا یہ سنت نہیں ہے، اونٹوں پہ سفر کرنا ہوگا پھر حج کے لیے. تو اس لیے وہ جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے. ہوائی جہاز میں حج کا سفر جائز ہے اگرچہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس طرح ٹرین میں بیٹھنا، بسوں میں بیٹھنا، کاروں میں بیٹھنا، اب مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو مکہ شریف سے پھر ہوائی جہاز میں جاتے ہیں یا بس میں جاتے ہیں یا کار میں جاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ اونٹوں پر سفر، بلکہ مکے سے مدینہ پیدل چل کر جانا بھی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے پیدل چل کے مدینہ شریف گئے ہوں. حالانکہ کئی بے شمار بزرگان دین کے واقعات ملیں گے جنہوں نے پورا پورا حج پیدل کیا ہے، اپنے وطن سے پیدل چل کر گئے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے، یہ کوئی ثابت کرے حدیثوں سے؟ تو جو جو انداز شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے. الحمدللہ
وہ ہے نا روایت کہ جس کو اللہ تعالی نے حلال فرمایا وہ حلال ہے، اور جسے حرام فرمایا وہ حرام ہے، اور جسے سکوت فرمایا وہ عفو ہے،
معاف ہے.
ماشاءاللہ. اچھا بابا یہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک. اب اگر کوئی خیر مبارک کا جواب دیتا ہے تو کہ یہ اس میں نہیں ہوگا کہ یہ خود اپنے آپ کو عاشقان رسول میں سے، جو بھی ہوگا اپنے آپ کو تو وہ یہی کہے گا میں غلام مصطفیٰ ہوں.
اب اتنا گہرائی میں تو کہاں کوئی جاتا ہوگا، تو آپ پہنچ گئے، ڈبکی لگا کے نکل آئے. جب میں نے کہا عاشقان رسول کو معراج مبارک ہو، میرا جشن معراج مبارک ہو، تو کس نے خوشی کا اظہار نہیں کیا ہوگا؟ تقریباً نے کیا ہوگا. تو جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے اپنے آپ کو عاشق رسول تسلیم کیا، تو کوئی حرج نہیں ہے.
حرج تو نہیں ہے بالکل.
اس شاعر نے تو یہاں تک کہا ہے، روکو نہ مجھے لوگو دیوانہ ہوں دیوانہ. اب اپنے آپ کو دیوانہ ہو کہہ ہی رہا نا. روکو نہ مجھے لوگو دیوانہ ہوں دیوانہ، دیوانہ ہوں دیوانہ، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
افضال احمد عطاری عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ واقعہ معراج کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے، اور دعاؤں کی درخواست ہے.
فیضان معراج جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ نے یہ رسالہ شائع کیا، بہت پیارا رسالہ ہے، اس میں یہ لکھا ہے صفحہ 13 پر، بعثت کے 11 سال یعنی ہجرت سے 2 پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک جو ہوئی تھی وہ 40 کی عمر میں ہوئی تھی. اعلان نبوت جو وعدہ اظہار نبوت وعدہ وہ 40 سال کی عمر شریف میں. تو بعثت کے 11ویں سال اور ہجرت سے 2 سال پہلے تو بعثت کے 11ویں سال یعنی 51ویں سال یعنی 50 سال عمر شریف گزارنے کے بعد 51 سال کی عمر میں 27 رجب المرجب پیر شریف کی سوہانی اور نور بھری رات یہ معراج شریف کا ایمان افروز معجزہ ظہور پذیر ہوا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عامر الطاری فرام فزان مدینہ لندن. مائی کوسچن ٹو بابا جان از ہاؤ مینی ٹائمز ڈیڈ دی انسیڈنٹ آف شق الصدر اکر اینڈ ڈیڈ اٹ ہیپن ان معراج اور ناٹ.
اس کا ترجمہ
شق صدر کتنی مرتبہ ہوا نیز کیا شب معراج میں شق صدر ہوا یا نہیں؟
جی 4 مرتبہ شق صدر ہوا تھا.
لفظ شق صدر کی مبارک جی اس کی وجہ
سینے مبارکہ جو تھا وہ 4 مرتبہ شق یعنی کہ چیرا گیا. یہ بھی سرکار کے معجزات آتے ہیں ورنہ سینہ کوئی چیرے اور زندہ کیسے رہے. اب جس طرح کی ٹیکنالوجی ہے نا اب وہ ٹیکنالوجی سینہ چیرنے کی کہ دل نکالتے ہیں اور یہ مگر یہ دوائیں اور آلات ہیں اس کے لیکن وہاں تو نہ دوائیں تھیں نہ آلات تھے. تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزات میں سے ہے. تو شب معراج بھی شق صدر ہوا تھا. تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج سینہ پر سکینہ کو شق فرمایا یعنی چیرا. آپ کے قلب اطہر یعنی پاکیزہ دل کو باہر نکالا اور زمزم شریف سے بھرے ہوئے سونے کے ایک تھال میں رکھ کر دھویا. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شایہ نشان مزید حکمت ایمان اور نور نبوت اس میں بھرا اور سینہ مبارک میں اسے رکھ کر سوئی مبارک سے سی دیا. علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی عمر مبارک میں 4 مرتبہ جو شق صدر ہوا اور معراج شریف کی رات کو پیش آنے والا یہ چوتھا اور آخری شق صدر تھا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان، ریحان احمد اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے فیضان مدینہ میں المدینہ لائبریری کا قیام عمل میں آ چکا ہے. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ المدینہ لائبریری کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور المدینہ لائبریری میں آنے والے قارئین کی نیتیں کیا کیا ہونی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا.
مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے ذمہ داران کو مبارک ہو کہ ماشاء اللہ آپ کے یہاں مدینہ لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا. الحمدللہ، یہ ہماری بس ایک خواہش تھی کیونکہ کتابوں کے مطالعے کی ترغیب تو ہم دیتے رہتے ہیں. اب ہر اسلامی بھائی, کیونکہ عموماً دینی کاموں کی طرف جو ہے نا رجحان غریبوں کا زیادہ پایا جاتا ہے, یہ عام مشاہدہ ہے. اس سے اختلاف تو پاگل آدمی ہوگا وہ کرے گا, باقی سمجھدار آدمی کا بھی نہیں کرے گا. زیادہ تر غربا مالدار دعوت اسلامی کی طرف یا دینی کاموں نہیں ہوتے, یہ انکار نہیں کر رہا, لیکن نسبتاً کم ہوتے, غریب زیادہ مالدار کم. تب کتابوں کے مطالعے کا ذہن تو ہم دیتے رہتے ہیں, لیکن یہ غریب بیچارے مطالعہ کرنے کے لیے کتابیں خریدے کہاں سے؟ پھر غریبوں کا جگہ بھی بعضوں کا کم ہوتی ہے, یہ خرید کر پھر اتنی ساری کتابیں رکھے گا, یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے بعضوں کا, بعضوں کے یہاں. خیر, تو خریدنا آسان نہیں ہے. تو پھر خالی کتابیں نہیں ہیں, وی سی ڈیز بھی دیکھنی ہوتی ہے, پھر اس کے لیے کمپیوٹر نیٹ کا سسٹم. تو یہ گھروں پہ ہر ایک کے کمپیوٹر نہیں ہے, نیٹ کا سسٹم بھی نہیں ہے, یہ سب کام جو ہے نا پیسے مانگتے. نیٹ کو فری تھوڑی ہے, اس کی تو اس کا تو باقاعدہ بل ہوتا ہے اس کا, نہ مطلب وہ ماہانہ یا سالانہ جو بھی ہے اس کا کرایہ ہوتا ہے. تو یہ آلات ہر ایک بسا نہیں سکتا, ہر ایک یہ سینکڑوں یا ہزاروں روپے کی کتابیں خرید نہیں سکتا. تو یوں سمجھو المدینہ لائبریری کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ یہ فقراء المدینہ, غرباء المدینہ, یہ المدینہ لائبریری میں آ کر وہ کتابیں پڑھ سکیں اپنی مرضی کی, وی سی ڈیز میں اپنی مرضی کے بیانات سنتوں بھرے سن سکیں. تو ان مقاصد کے لیے الحمدللہ یہ مدینہ لائبریری معرض وجود میں آئی. سب سے پہلے باب المدینہ میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا, نہ بڑی سطح پر, ویسے تو بہت پرانا ہی ہے, بہت پرانا سلسلہ ہے, اور غالباً شورا مرکزی مجلس شورا کے قیام سے پہلے کا ہے. ذہن دیا تھا ہم نے, وہ بیچارے غربا بیچارے نہیں خرید سکتے کتابیں, تو اپنے اپنے ذیلی حلقوں میں مسجد مدینہ لائبریری قائم رکھیں کریں, اور اس میں صرف مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ہوں جو بیان کے لیے ضرورت جن کی پڑتی ہے. ان دنوں آڈیو کیسٹوں کا دور تھا, تو آڈیو کیسٹیں رکھا کریں. تو یہ کہیں کہیں بلکہ کئی مقامات پر اسلامی بھائیوں نے مدینہ لائبریری اپنی مسجدوں میں قائم کی تھی, اب بھی قائم ہوں گی, اب بھی وہ ختم نہیں ہوا سلسلہ, وہ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ہر جگہ بڑی لائبریری ہے نہیں. اب بڑی لائبریری مدنی مرکز, جیسے عالمی مدنی مرکز میں بڑی لائبریری ہم نے بنائی, تو باب المدینہ کتنا بڑا شہر ہے. اب مانے نہیں مانے, دنیا کے کئی ممالک ایسے ہوں گے جو باب المدینہ کے اندر ضم ہو جائیں تو نظر بھی نہ آئے, نظر بھی نہ آئے, یہ مبالغہ ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, یعنی بنگلہ دیش کی آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن بنگلہ دیش شاید باب الاسلام سندھ جتنا ہوگا, رقبہ اس کا, پانی بہت ہے وہاں. اسی طرح یہ جو ہے نا لندن, ساری دنیا میں مشہور ہے نا, یہ لندن کوئی ملک نہیں ہے, یہ شہر ہے, یہ ایک شہر ہے, اور انگلینڈ صوبہ ہے غالباً یہ اس کا شہر ہے, پھر یہ یو کے, یونائٹیڈ کنگ. تو اب یہ کہ یہ پورا یونائٹیڈ کنگ, یہ یو کے بھی میں نے سنا ہے کہ باب الاسلام سندھ جتنا ہوگا, کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے. تو یوں مختلف ممالک جو ہے, تو باب المدینہ بہت بڑا شہر ہے, دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اب ہم نے عالمی مدنی مرکز میں لائبریری بنا لی, تو پورے شہر کے فقراء المدینہ کہاں سے آئیں گے اس میں یار پڑھنے کے لیے, ٹائم کہاں سے لائیں گے, پھر سواری پر آنا, اتنا وقت نکالنا آنے جانے کا, تو سب کے لیے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے محلے میں, یعنی کہ ہر ذیلی حلقے میں وہ لائبریری تو ہونی ہی چاہیے اپنے مختصر بنیاد پر, لیکن صرف اور صرف مکتبۃ المدینہ کی کتابیں اور وی سی ڈیز رکھنے کی اس میں اجازت ہے. لیکن مسجد میں بھی وہ لائبریری بنے گی تو وہ بنے خارج مسجد میں، عین مسجد میں نہ بنائی جائے، کیونکہ یہ ایک تنظیمی کام ہے اور اس کا تعلق مسجد سے نہیں ہے. جیسے قرآن کریم کی لائبریری، یہ مسجد قرآن کریم کی الماری، یہ مسجدوں میں رکھنے کا عرف ہے کہ لوگ تلاوت کرتے ہیں اور یہ عام نمازیوں کا تعلق ہے، اور یہ لائبریری جو اس کا تعلق عام نمازیوں سے نہیں ہے، یہ مخصوص اسلامی بھائیوں کے لیے. تو یہ مسجد کے جو خارج حصہ ہو یا امام مسجد ہے اس کی ترکیب سے اس کے مکتب میں ہو، اور مسجد رہنمائی اپنے دارالافتاء اہل سنت کے اگر مفتی صاحب موجود ہیں تو وہ ہمیں ارشاد فرما دیں. اسی طرح یہ لائبریریاں جو ہوتی ہیں بڑی لائبریری، اب اس کو جیسے کہ توسیع دے دی، بڑی لائبریری بنا لی، تو یہ بھی خارج مسجد بنے گی، یہ مسجد کی جگہ نہیں گھیرے گی کہ آئینے مسجد میں بنا دی آپ نے. اور اول تو یہ بڑی لائبریری بنانے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو مرکزی مجلس شورا جس کو اجازت دے گی نا، یہ وہی بنا سکتے ہیں دعوت اسلامی میں. تو چند شہروں کا ہم نے مطلب اس میں کچھ ترکیب بنائی تھی. تو بہرحال یہ کہ اس سے تمام اسلامی بھائی استفادہ کریں، اس کا کوئی کرایہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور یہ کرایے کی بات آئی تو یہ بھی شرعی مسئلہ عرض کر دوں کہ کتاب کرائے پر لینا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بہار شریعت میں یہ جزئیہ موجود ہے، جیسے کہ کتاب کرائے پر دینا تو یہ جائز نہیں ہے. خیر، تو یہ فی سبیل اللہ کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ یہ چونکہ یہ ایک طرح کی امانت ہے، اور یہ وقف کی کتابیں ہیں، ساری چیزیں وقف ہی ہوں گی، کمپیوٹر ہے یا وی سی ڈیز ہیں، تو ان کتاب کو لے کر ہمارے یہاں گھر جانے کی اجازت نہیں ہے، جو ہمارے یہاں قانون طے ہوا ہے گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہیں اس کا مطالعہ کرنا ہے. اور اس میں احتیاطیں بہت کرنی ہے، اپنی ذاتی کتاب میں تو آدمی انڈر لائن کر سکتا ہے، کوئی یادداشت لکھ سکتا ہے، صفحہ موڑ سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک نقطہ بھی آپ نے لگانا نہیں ہے اس کو، جیسی ویسی فریش یہ رہے اس کا پورا خیال رکھنا ہے. اگر عرف و عادت سے ہٹ کر آپ کے رکھنے اٹھانے یا استعمال کرنے میں کوئی کتاب کو نقصان پہنچا تو پھر اس کا تاوان دینا پڑے گا، یعنی اتنا نقصان آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گا پلے سے. تو ان کتابوں کی حفاظت، اس کی ہر چیز کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور یہ ذمہ داری وہ لائبریرین آپ پر ڈالے نہ ڈالے شریعت نے ڈالی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ کہ اس کی نیتیں کیا کی جائیں، تو جب بھی دینی کتاب پڑھیں، مدنی چینل کھولیں، کوئی دینی بیان سنیں، درس سنیں، تو اس کی ایک نیت اگر مستحضر ہو جانا تو یہ تو کر ہی لیا کریں کہ مثلا یہ کہ اس مدنی چینل کھول رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے علم دین میں اضافہ کروں گا یا علم دین حاصل کروں گا، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ بعضوں کا معلوم ہوتا ہے تو اب اضافہ نہیں ہوا لیکن وہ تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے، تجدید ہو جاتی ہے، رینیو ہو جاتا ہے. تو جب بھی تو وہ مدینہ لائبریری کی بھی اگر طرف آپ رخ کرتے ہیں جاتے ہیں تو میں اپنے علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر اب مزید یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے کتاب اٹھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کے پڑھنے کا آغاز کروں گا، یا حمد و صلات پڑھوں گا، غور سے پڑھوں گا، اگر کوئی نہ ہوا، کسی کو تکلیف نہ ہوئی، تو اس کے تلفظ اس طرح ادا کروں گا کہ میں سن سکوں. تو اگر اس کو زور سے پڑھے نا کچھ، جبکہ کوئی اور رکاوٹ نہ ہوا، کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے کو بھی تکلیف نہ ہو، موڈ بھی ہو، تو یہ خود ذرا زور سے پڑھیں گے نا تو خود سنیں گے بھی، یہ ایک زبان سے بھی پڑھنا ہوا، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کان بھی گواہی دے گا کہ ہاں اس نے علم دین مجھے سنایا تھا پڑھ کر، اور انشاءاللہ اس طرح یہ دماغ میں جلدی ٹیپ ہوگا، آپ کے یاد جلدی ہوگا انشاءاللہ. اچھا پھر یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو تین مرتبہ پڑھیں آپ، اسی جملے کو ریپیٹ کریں. اگر آپ یوں خالی سرسری طور پر یوں دیکھ کر جیسے ہمارے یہاں مطالعہ ہم کرتے ہیں تو کیا وہ یاد کچھ بھی نہیں رہتا، کہاں گئے تھے کہیں بھی نہیں. تو اس کو یاد کریں. اور یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا، ان کو بڑا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ابھی جنہوں نے سوال کیا یہ بھی ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ ریحان صاحب، تو ان کو طریقے معلوم ہوتے ہیں کہ قرآن کریم حفظ کس طرح کرتے ہیں. خالی سرسری طور پر دیکھ کر یاد ہو جانا، اب یہ تو اعلی حضرت جیسا دماغ چاہیے، وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. یہاں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو ناواقفیت میں لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، تو آپ کو یوں بڑا احساس ہوا کہ یہ میں حافظ ہوں نہیں اور مجھے حافظ کہتے ہیں، تو چلو ان کی بات سچی کر دکھاتے ہیں تاکہ ان کی بات بیچاروں کی غلط نہ ہو. تو رمضان المبارک میں وہ مغرب اور عشاء کے درمیان، حالانکہ کھانے کا بھی وہ وقفہ ہے، تیاری کا وقفہ ہے، اس میں مغرب اور عشاء کے درمیان آپ قرآن کریم کا ایک پارہ توجہ سے دیکھ لیتے تھے اور وہی تراویح میں سنا دیتے تھے، تو وہی ماہ رمضان المبارک میں آپ کو یوں پورا قرآن کریم حفظ ہو گیا. تو اب یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو حافظہ تھا وہ خدا داد حافظہ تھا، اللہ کا دیا ہوا قوی حافظہ تھا، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ کسی کا مقدر ہوتا ہے، اللہ کی دین ہوتی ہے، خاص دین. تو ہمیں مطلب ظاہرے کا اتنا حافظہ نہیں ہوتا، کسی کا حافظہ اچھا ہوتا ہے. ابھی میں نے مدنی چینل پر ایک خبر دیکھی تھی جس میں وہ اب کون سا شہر تھا وہ بھی مجھے یاد نہیں ہے، مدرسۃ المدینہ کی تقسیم اسناد کا کوئی سلسلہ تھا، تو اس میں ایک مدنی منا پیش کیا گیا جس نے صرف 5 مہینے میں پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. اب یہ کیسا حفظہ ہوگا 5 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر لینا پورا 30 پارے؟ نانیما کا گھر نہیں ہے، ایک پارا بھی کرنا مشکل ہے 5 مہینے میں. عام آدمیوں کا، بڑوں کا تو بہت مشکل ہوتا ہے، بچوں کا ذہن جو ہے ٹینشن فری ہوتا ہے عام طور پہ، ان کو جلدی یاد ہو جاتا ہے، بڑی عمر میں حفظ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے. خیر، تو ماشاءاللہ 5 مہینے میں اس نے حفظ کر لیا، میری طرف سے ان کو، ان کے خاندان کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ ان کو یاد بھی رہے اور یہ باعمل ہوئے. اسی وقت میرے ذہن میں آتا کہ یہ اگر کاش کوشش کریں تو یہ مفتی اسلام بن سکتے ہیں، کیونکہ بہت ذہین ہوں گے نا، جبھی تو 5 مہینے میں حفظ کر لیا، اب اگر گھر والوں نے اور ڈاکٹر اور انجینئر اور پتہ نہیں پائلٹ بنانے کا خواب دیکھا ہے تو اس خواب سے یوں کر کے جاگ جائیں آج معراج کی رات کہ نہیں یہ پائلٹ نہیں بنے گا، میرا لال مفتی بنے گا، ہوائی جہاز نہیں چلائے گا، آقا کی امت کو چلائے گا، رہنمائی کرے گا انشاءاللہ. خیر، میں اس بچے کو جانتا بھی نہیں، شہری بھول گیا ہوں، تو میں نے کہا چلو بات پر بات نکلی ہے تو میں نے کہا چلو میں اپنے دل کے بھڑاس نکال دوں، مبارکباد بھی دے دوں، دل جوئی بھی سارے خاندان کی ہو گئی ہوگی اگر یہ سن رہے ہوں گے تو، اور اللہ کرے ہو سکتا ہے کہ اب یہ نہ ارادہ ہو تو ان کا ارادہ ہو جائے اور جامعۃ المدینہ میں یہ اس کو داخل بھی کر دیں اور اس کو پڑھائیں، علم دین پڑھائیں، اس کی ذہانت سے دنیا نہ بنائے آخرت بنائے، آپ سب کی آخرت بنے گی انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال یہ کہ عرض کر رہا تھا کہ نیتوں میں یہ کہ علم دین حاصل کروں گا. اب وہ خاص آپ لائبریری میں جائیں، اپنی دینی لائبریری میں، مدینہ لائبریری میں، خواہ مدنی چینل، خواہ کوئی دینی کتاب کھولیں، خواہ بیان سنیں، خواہ درس سنیں، خواہ وی سی ڈی سنیں، جو علم دین پر مشتمل ہو، موقع بحال بھی ہو نیت کا، تو موقع مدنی چینل کھولنے میں موقع ہوتا ہے کہ عام طور پہ علم دین، اب نعت شریف پڑھی جا رہی ہے تو اگرچہ یہ اصول علم دین کا برائے راست ذریعہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے بھی ہے. کس طرح؟ اگر اعلی حضرت کا کلام ہو نا تو تو علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. لیکن حلاوت کا کلام جو ہے نا, یہ یا تو کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے, یا کسی حدیث پاک کی شرح ہوتی ہے, یا کسی بزرگان دین میں سے, صالحین میں سے کسی کا مبارک قول ہوتا ہے جس کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے وہ مصرع یا وہ شعر. لیکن خیر ہم کو اتنا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے اور کیا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اعلی حضرت کا کلام پورے کا پورا جو ہے نا, یہ ہمارا مطلب یہ کہ ایک حسن زن ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ مطلب عین شریعت کے مطابق ہے, تو لبیک, ہم تو اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے, اعلی حضرت کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. الحمدللہ, اللہ نے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس عاشق رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں میں دیا, الحمدللہ. اور اس لیے ہم ان کو مانتے کہ یہ قرآن و حدیث کو مانتے تھے, اور قرآن و حدیث کے مطابق انہوں نے ہماری رہنمائی کی, ہم ان کے پیچھے چل پڑے, الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا, وہ شہر سمندری نوری کا واقعہ, وہ جو مدنی منع کا آپ نے ارشاد فرمایا, وہ ایک ہمارے پاکستان سطح کے ذمہ دار کی کال تشریف لائی تھی, اور زمزم نگر میں الحمدللہ ہی عز و جل یہ المدینہ لائبریری بن چکی ہے. سردار آباد میں انشاء اللہ العزیز یہ بننے کے مراحل میں ہوگی. یہ اس طرح کا میسج آیا ہے.
ماشاءاللہ, اللہ کرے ہر ہمارے مدنی مرکز میں بن جائے اور آباد بھی ہو, اللہ کرے. لیکن بات وہی ہے کہ ابھی اجازت کسی کو نہیں ہے, صرف مرکزی مجلس شورا یا اس کے متعلقہ جو بھی مجلس ہے وہ جب تک اجازت نہ دے دنیا میں کہیں بھی مدینہ لائبریری بنانے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے مدنی پھول ہیں, اصول ہیں, اس کے مطابق وہ آپ کی رہنمائی کریں گے, ورنہ پتہ نہیں آپ کیا کیا بھر دو گے مدینہ لائبریری میں.
المدینہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے اس کے مدنی پھول مرتب ہیں, اور اراکین شورا کی اجازت سے ہی ملک و بیرون ملک میں المدینہ لائبریری کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے.
جی ماشاءاللہ. تو یہ کہ میری خواہش ہے ہر مدنی مرکز میں یہ لائبریری, تو ظاہر ہے کہ جو بھی ذمہ داران بنانا چاہیں گے تو وہ پہلے مرکزی مجلس شورا سے ہی رجوع کریں گے کہ ہم بنا سکتے ہیں, سنبھال سکتے ہیں, نہیں سنبھال سکتے ہیں, یہ مرکزی مجلس شورا ہی اس میں فیصلہ کرے گی. بیٹھے بیٹھے مدنی چینل پر میں فیصلے کرنے نہیں بیٹھا, کیونکہ وہ اس میں اپنے تحفظات ہیں نا, کون سی کتابیں رکھنی, کیا کرنا ہے, کس طرح اس کو چلانا ہے, کسی طرح بھی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو, کسی طرح کی غیر متعلق کتاب نہ ہو, غیر ذمہ دارانہ کتاب نہ ہو. کیونکہ عام طور پر جو لائبریریاں بنائی جاتی ہیں, اگرچہ وہ دینی لائبریریاں کہلاتی ہیں, لیکن احتیاط کرنا آتی ہو تو بندہ کرے نا. ان میں وہ کتابیں یہ بھر کے رکھتے ہیں بےچارے, الامان والحفظ. یہ پتہ نہیں یہ ثواب کی نیت کیسے کرتے ہوں گے کہ ثواب کی نیت کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ مطلب ڈال دیں گے بازوں کو, ایسا کرتے ہوں گے. لائبریریاں تو میں نے بھی, میری زندگیاں گزر گئی, میں نے کیا نہیں دیکھا ہے. ہر ایک کا کام تھوڑی لائبریری چلانا. دعوت اسلامی بہت سوچ سمجھ کر, پھونک پھونک کر انشاءاللہ قدم اٹھائے گی, اور لائبریری میں آپ کو ایک پرچہ بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ مدنی پھولوں کے مطابق نہ ہو جو آپ کو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ملیں گے. جب آپ بنائیں گے تب کی بات ہے.
الحمدللہ, اس میں امیر سنت
بنا آئے گا, آپ کو آ کر کہے گا کہ یہ رکھ لو, وہ رکھ لو. میں جب, میرا کو پتا ہے نا, جب مکتبۃ المدینہ کی شروعاتیں اور دعوت اسلامی شروعاتیں تھیں نا, ہر دوسرا آدمی مشورے دیتا تھا مجھے دعوت اسلامی کے لیے. اب بھی ذمہ داروں کو اس کا واسطہ پڑتا ہوگا, یہ کر لو, وہ کر لو, وہ کر لو, یہ کر لو, یوں کر لو, یوں نہیں کرنا تھا, یوں کرنا تھا. اب یہ کہ بڑا آزمائش ہوتی تھی یار. پھر میں نے جان چھڑانے کا ایک طریقہ سوچا, پھر میں نے کہنا شروع کیا آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے, آپ مجھے لکھ کر دے دیجئے. تو ایسے جو موبائل مشین ہوتے ہیں نا, ان کو لکھنا نہیں آتا ہوتا. اب لکھ کر دے تو اس میں بھیس نہیں ہوتی نا, اور سامنے سامنے اس کو ٹالو گے یوں نہیں ہے یوں, تو بڑا ٹائم چاہیے. اور یہ ہوتے بڑے بوڑھے بازو کا آدھے دانت گرے ہوئے ہوتے ان کے, اور یہ بےچارے مشورے دیے جا رہے ہوتے, ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا کہ ایک آدمی برسوں سے ایک کام کر رہا ہے, یہ کام کرنے کے لیے نکلا ہے, یہ خوابوں میں کاموں کی پلاننگ کرتا ہوگا اپنے. اب اس کو اپنے ایسے چلتے پھرتے آدھے راستے پکڑ لیا اور بولا یوں کر لو یوں کر لو, کہاں سے کرے گا یار یہ, اس کو ہماری پاس جو تجربے سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے کرے گا. اچھا پھر بعض شخصیات یوں میرے کو تنگ کرتی تھی, ہم کو پوچھتا نہیں ہے, ہمارے مشورے نہیں لیتا. اب یا تو وہ مزاروں میں چلے گئے ہوں گے یا سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ یار یہ تو دنیا کے 200 ملکوں میں گھس گیا. ہم بولتے تھے کہ ہم کو پوچھتا نہیں ہے, یہ اچھا وہ ہماری بات پر اس نے عمل نہیں کیا, ورنہ اپنے محلے سے باہر نہیں نکل سکتا. تو ہر بات میں ہر ایک کا مشورہ نہیں چلتا, بن مانگا مشورہ بعض اوقات اپنی ویلیو خراب کرتا ہے, دینا بھی نہیں چاہیے. جہاں ضرورت ہو شریعت اجازت دے مت دے, ہر صورت میں بن مانگا مشورہ منع نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو میرا تجربہ ہے نا, بن مانگے مشورے جو مجھے ملتے تھے نا, تو مجھے کان پکڑا دیتے تھے.
وپا یہ
ایسے بہت سو ملتے ہوں گے.
یہ ایک ایسا عجیب سی میں ایک وہ چٹکلا سناتا ہوں آپ کو, کہ ایک اسلامی بھائی بیٹھے کسی کام پر مشورہ دیے چلے جا رہے تھے. اب انہیں یہ کام مطلب پریکٹیکل نہیں ہے, یہ دعوت اسلامی میں نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ جو سمجھانا تھا, کوشش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, لیکن وہ مطلب ان کے وہ کہتے سوئی اٹک گئی تھی کہ نہیں اس کے یہ اس کے یہ اس کے یہ. اب نتیجہ یہ تھا کہ ان کو سمجھانا جو تھا نا اپنے بس میں نہیں تھا. تو ان کو میں نے عرض کی کہ دیکھیے مجھے 20 سال دعوت ہے, 20, 22, 25 جو بھی سال, میں نے کہا مجھے مطلب کہ 22, 23 سال دعوت اسلامی میں ہو گئے. اب جو دعوت اسلامی کو میں نے 22, 23 سال میں سیکھا ہے نا, وہ میں آپ کو 22, 23 منٹوں میں نہیں سکھا سکتا. تو آپ تھوڑا ہمارے ساتھ چلو تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو کچھ عرض کر دوں. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آپ کو عرض کر دوں, مجھے برسوں گزرے یہ بات سمجھنے میں, آپ کو منٹوں میں نہیں سمجھا سکتا.
یہ بین مانگے مشیر جو ہے نا یار, یہ بچار یہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, خالی ہمارے یہ ہمارے کو مشورہ دیں گے ایسا نہیں ہے. یہ ہر ایک کو مشورہ دیتے پھرتے ہیں, امام کو الگ مشورہ دیتے ہوں گے, مؤذن کو الگ مشورہ دیتے ہوں گے, یہاں تک کہ اگر مریض کو دیکھنے جاتے ہوں گے تو ڈاکٹر بن جاتے ہوں گے, بلکہ بن جاتے ہیں. سمجھے ارے بھائی, عیادت کرنے کے لیے آئے ہو یا وہ طبابت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, پورے ڈاکٹر ہوتے ہیں. سمجھے, یہ کھا لو یہ دوا لے لو, پھولا جڑی بوٹی لے لو, کون سا ڈاکٹر ہے. اچھا اب ڈاکٹر کا اس نے نام لیا جس کا مریض علاج کرا رہا ہے, اب اس کو اتفاق نہیں جانتا ہو اس کے منہ سے نکلے گا ابھی ڈاکٹر ہے کیا جام ہے, اس کا علاج کرتے ہو. اب یہ شروع ہوا غیبت کا اور تومت کا سلسلہ, ڈاکٹر کی برائی شروع ہوگی. ہاں جہاں ضرورت ہے کہ واقعی وہ ڈاکٹر نقصان پہنچاتا ہے دوسروں کو پہنچایا, اس کا تجربہ اور نیت یہ کہ میں اس کو بچاؤں اس ڈاکٹر کے چنگل سے نکالوں, یہ ایک الگ میٹر ہے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس طرح مطلب اس کو دیتے ہیں کہ دوائیں مطلب بتانا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ مسئلہ جو ہے نا شرعی مسئلہ وہ یہ کہ غیر طبیب کا کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے, یہ اعلی حضرت کا فتویٰ ہے, لیکن دیتے ہیں. ایک جنرلی ایک چیز بتا دینا کہ فلاں چیز یہ فائدے کرتی ہے, جیسے مدنی چینل پر ہم بتاتے ہیں, یہ اس میں حرج نہیں ہے, کیونکہ ایک خاص آدمی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا نہیں ہے نا, پر تم یہ علاج کر لو, یہ ہاتھ ڈالنا ہوا. اور ویسے ہی ایک چیز کو بتا رہا ہے کہ بھئی یہ فوائد ہے اس چیز کے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو جہاں ضرورت ہو رہا بندہ بتائے بھی نا, تو وہاں میرا انداز تو یہی ہے کہ میں یہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی ڈاکٹر کو پوچھ لینا, ڈاکٹر کو پوچھ لینا, ڈاکٹر کو پوچھ لینا, اپنے طبیب سے مشورہ کر لینا, اگر وہ اجازت دے تو یہ کر لو. وہ بھی کبھی کبھار میں بتاتا ہوں, عام طور پہ میں بھی مریضوں کی عیادتوں میں اس طرح کی میری عادت ہے نہیں ویسے پنچاتے کرنے کی. مریض کیا یہ میت میں بھی نہیں چھوڑتے یار, میت میں بھی ایسے سے مشورے دیتے ہیں کہ علمان ملفظ. ایک جنازے میں حاضر تھا تو اس جنازے میں حالانکہ اس کو ہم نے قبلہ رخ کیا تھا مرحوم کو, لیکن بعض لوگ جو تھے وہ اصرار کر رہے تھے کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے یہ پتھر رکھ دو, گول پتھر بڑا وہ دکھا رہے تھے یہ رکھ دو. اب میری عقل میں آوے نہیں یار, کہیں پڑا بھی نہیں ہے, حاجت بھی نہیں ہے, اور یہ بھی حدیثیں پڑی ہیں کہ میت کا بال بھی توڑیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی. تو اب یہ کہ زندہ کے پیٹھ پیچھے اتنا بڑا پتھر کوئی گھسیڑ دے اور اس کو بولے ٹیک لگاؤ, تو یہ کب تک ٹیک لگا سکتا ہے؟ اس کو چبھے گا کہ نہیں؟ گاؤں تک کیا رکھتے نا پیچھے تو نرم نرم. اب یہ پتھر تو میں پریشان, میں جو میت کا جو بیٹا تھا اس میں نے منع کیا کہ میں نے نہیں. اب انہوں نے اصرار تھا کہ ان کے روب میں آ گیا, اس نے پتھر اٹھایا اور رکھنا شروع کیا. پھر میرا غصہ آیا, میں نے اس کو بولا کہ یار تمہارا اب کیا جملہ تھا برابر تو یاد نہیں, موفو میں کہ تمہارے باپ کو یار کیوں تکلیف دے رہے ہو, بےچارے کو پتھر کیوں گھسیڑ دو, تم اس کو بول دو کہ یہ میرا باپ ہے اور میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دو. تو چونکہ میرے بھی تعلقات اچھے تھے تو اس نے پھر وہ پتھر واپس دے دیا اور ان کو بول دیا کہ یہ میرا باپ ہے, میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دو. گیا تو ایسے مشیر جو ہوتے نا, یہ زبردستی, یہ مشیر نہیں ہوتے, یہ عامر ہوتے ہیں. عامر مانے امر کرنے والا, حکم کرنے والا. تو اسی طرح یہ ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا, یہ جو مریضوں کی عیادت کرنے والے, یہ بھی عامر ہوتے ہیں, آرڈر کرتے یہ کر لو یہ کر لو. جیسے ہمیں جو مشورے دیتے تھے نا, میں نے کہا نا یہ بولے یہ کر لو, یوں کر لو, یوں کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کو, یوں بیان کرنا چاہیے, بیان میں یہ نہیں بولنا چاہیے آپ کو, یوں بولنا چاہیے. آپ نے وہاں جو اس جگہ بیان کیا نا, اس کے بدلے آپ کو وہاں بیان کرنا چاہیے, وہاں زیادہ ضرورت ہے. ایک بار تو ایک بڑا چٹکلا ہوا, جن دنوں میں شہید مسجد میں ہوتا تھا, ایک نوجوان آیا پنجابی تھا, تو ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں کچھ بولا, اس نے بہت ضرورت ہے آپ وہاں اپنا قافلہ لے کر جائیں. تو میرے کو کیا سنی, میں نے کہا آپ چلیں گے ساتھ؟ تو کہا میرے کو تو ٹائم نہیں ملتا. واہ یار تیرے کو ٹائم نہیں ملتا, اپنے خود پتا گھر جانے کا ٹائم نہیں ہے اور ہم کو بولتا ہے کہ ادھر اس شہر میں چلو. خیر میں نے اس کو یہ جملے نہیں بولے, میں اپنے دل کی بات, جیسے کہ پہلے کا آدمی کو یہ ہوگا لگا یہ کیا بولتا ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ وہاں کام کرو, میں تو نوٹے گننے کا کام کرتا ہوں, مجھے اپنے دولت میں مشغول رہنے دو, تم نیکی کی دعوت تم دیتے رہو. تو بہرحال ایک آدمی مشورہ وہاں دے, مشورے کا وزن ہو, سوچ سمجھ کر دے کہ یہ مشورہ دینے کا مقام بھی ہے. اور مشورہ مشورہ ہوتا ہے, مشورہ آرڈر نہیں ہوتا. مشورہ کوئی نہیں مانتا تو اس پر برا منانا, پیچھے سے باتیں بنانا, یہ غیبت میں بھی ڈالتا ہے بعض اوقات کہ میں نے تو اس کو یوں بولا, اس نے نہیں کیا, کسی کی سنتا ہی نہیں ہے, اپنی ہی چلاتا ہے, ہو گئی نا شروع غیبت.
اپا یہ بھی ہے نا کہ اگر مشورہ مانگا جائے تو وہی کہ ناقص, یہ میرا ناقص مشورہ ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے اپنے مدنی ماحول میں.
یہ ناقص مشورہ کہنا تو نگران شورا نے سکھایا, تو میں نے ایک گلاٹی اور مار دی, انقص مشورہ. ناقص کے موالجے کا سیکھا, یہ خالی الفاظ کا کھیل ہے. ہم لوگ جو ہے نا یہ مطلب نفس کے مارے ہیں. ہمارا انقص مشورہ بھی کوئی اگر ہمارے نزدیک کیا ہوتا ہے انقص مشورہ, یوں ہوتا ہے کہ یہ 100% درستی ہے,
در حقیقت
اگلا عمل نہیں کرتا نا تو یار خامہ کا شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یار میرا میں نے بولا پھر بھی نہیں کیا. ارے بولنے والے تو نے انقص مشورہ کائے کو بولا, تو آرڈر بولتا, تیرا آرڈر بھی تو کئی معاملات میں نافذ ہے, تیرا حکم مانا جاتا ہے, تو تو نے یہ نہیں کہا کہ میرا حکم ہے یہ کر لو, اس کو انکس مشورہ کیوں بولا؟ اب اس نے عمل نہیں کیا تو اب منہ کیوں بناتے ہو؟ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو ہم لوگ ایسے ہی ہیں بس کہ اپنے مشورے کو انکس سمجھتے ہیں یا نہیں, کہ یہاں بھی کہیں نفاق تو نہیں ہے کہ یہ واقعی اس کو انکس سمجھتے ہیں یا کامل و اکمل و مکمل سمجھنے کے باوجود اس کو انکس کہہ رہے ہیں اور ناقص کہہ رہے ہیں. لیکن خیر یہ عاجزی کا لفظ ہے، میں اس پر کوئی گرفت نہیں کر رہا، اسے بات آئی میرے ذہن میں کہ نفاق تو ہماری نسل نسل میں اتر گیا ہے اسے، لیکن یہ عرض کر دوں کہ عاجزی کے طور پر جو موقع ہوتا ہے جہاں عاجزی کے طور پر جھوٹ بولنا اللہ کی رضا کے لیے ہو تو یہ بھی کار ثواب ہے، عبادت ہے. مثال کے طور پر اولیاء کرام کے حالات آپ دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو گناہگار بولتے تھے، اعلی حضرت نے بھی کئی جگہ اپنے آپ کو گناہگار بولا ہے. تو اعلی حضرت تو گناہ کہاں کرتے تھے، ہم گناہگار بولیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، لیکن اعلی حضرت اپنے آپ کو گناہگار بولتے تھے. یعنی ہم اعلی حضرت کو گناہگار بولیں گے تو ظاہر گناہگار ہو جائیں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اعلی حضرت نے فلاں جگہ اپنے آپ کو گناہگار کہا تو یہ حکایت ہو جائے گی نا، اعلی حضرت کا قول ہم نے بیان کیا تب گناہ نہیں ہے. تو جیسے بزرگوں نے اپنے آپ کو گناہگار کہا تو یہ عاجزی ہے اور یہ کار ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو جھوٹ کی جو اقسام ہے نا ان میں ایک قسم جھوٹ کی یہ بھی ہے کہ یہ عبادت ہے، عاجزی کے لیے جھوٹ بولا. تو یہ جھوٹ گناہ بڑا جھوٹ نہیں ہے، ورنہ میں گناہگار ہوں تو ہر ایک بولتا ہی ہے نا.
تو بہت نیا آپ نے ورڈ دیا ہے آج، عاجزی کے لیے جھوٹ بولنے کو جو آپ نے عبادت کے طور پر جو اس وقت مثالوں کے ساتھ ثابت کیا، یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے سننے والوں کے لیے ایک انتہائی قیمتی اور نیا مدنی پھول ہو.
میری طرف سے نہیں ہے، مفتی احمد یار خان صاحب نے، مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نے یہ مرآت شریف میں کسی حدیث کے تحت لکھا ہے، حوالہ یاد نہیں ہے مجھے، تو پڑھا ہے میں نے، سمجھ میں بھی آتا ہے. ورنہ یہ بزرگان دین جو اپنے آپ کو گناہگار بولتے تھے تو یہ گناہگار تھے تو بزرگان دین کیسے ہوئے؟ پھر تو معاملہ یہ ہے نا کہ وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو ہمیں ان کو گناہگار نہیں کہنا ہے اپنے طور پر، نہ گناہگار سمجھنا ہے، لیکن یہ ان کی عاجزی تھی. تو جو عاجزی کے طور پر بزرگان دین نے اپنے لیے الفاظ استعمال کیے ہم استعمال نہیں کریں گے، بلکہ بعض صورتوں میں تو کفر بھی ہے. جیسے کہ سیدنا یونس علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں ان کی نیت سے ترجمہ بیان کرنے کی ہمت نہیں کر رہا، میں اپنی نیت سے اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا انت مگر تو. میں تو ظالموں میں سے ہوں، تو میں ظالم ہوں، ٹھیک ہے نا. اب حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لفظ اپنے لیے ارشاد فرمایا، قرآن نے اس کو حکایت کیا. لیکن اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی یونس علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بولے اسی نیت کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ کہ ہاں نعوذ باللہ، اگر مثال بھی نہیں دوں گا، تو کافر ہو جائے گا کہ نہیں، مرتد ہو جائے گا کہ نہیں، اسلام سے گیا کہ نہیں، بیڑا غرق ہوا کہ نہیں. بیڑا اگر سمندر میں غرق ہوتا تو شہادت کی صورت تھی، یہاں تو شہادت کی صورت بھی نہیں ہے، تو جہنم میں غرق ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اگر توبہ کر کے سرے نو اسلام قبول نہیں کرے گا تو نبی کو معاذ اللہ یہ ایسا لقب دے کچھ. تو یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا فرمایا وہ ان کی عاجزی ہی ہم کہیں گے. آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی منسوب ایک دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہاں بھی ہم اپنے لیے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ تو معصوم نبی ہے. قرآن نے ان کی دعاؤں کو حکایت کیا، اور وہ رب ہے، معبود ہے، یہ عبد ہیں، یہ معاملات اپنے ہیں. تو ہم مطلب یعنی کہ پھونک پھونک کا قدم رکھنے والی بات ہے، دو دھاری تلوار ہے، ادھر گئے تو بھی کٹ کے گرے، ادھر گئے تو بھی کٹ کر گرے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور یہ مذہب مہذب اہل سنت مدینہ، مدینہ ہمارا مذہب جو ہے نا مہذب ہے. ادب والا مذہب ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں ادب کے تعلق سے مطلب بس وہ راہیں کھلی ہوئی ہیں, لیکن اتنا ادب نہ ہو جو الوہیت میں پہنچ جائے, نہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر ہی کسی کو کرا دی جائے, نہ ایسا کوئی کرتا ہے الحمدللہ. جو بندہ ہے وہ بندے کے حساب سے اس کا ادب ہوگا, اور پھر بندے کے حساب سے اس کے ادب کی جہاں جہاں حدیں ہیں. نبی کا ادب کریں گے جتنا بڑھتے چلے جائیں گے, مگر ٹھہرو, ہر نبی کا ادب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم اس کو ہم سری نہیں دیں گے کہ سرکار جیسے ہیں وہ, نعوذ باللہ, نہیں. سرکار کا مرتبہ سب سے بڑا ہے. اس طرح اولیاء کرام کا ادب تو جتنا دیتے چلے جائے ولایت کا, مگر صحابیت سے پیچھے رہیں گے کہ صحابیت کا اپنا ادب ہے, ان کا مقام اپنا ہے, صحابی نہیں کہیں گے, صحابی سے بڑھ کر نہیں کہیں گے, معاذ اللہ. تو اپنے اپنے آداب ہیں, ان میں اپنی اپنی حدود ہیں. ان سب کے لیے علم دین چاہیے, ورنہ جہالت کی وجہ سے بندہ بعض اوقات کفر کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا. مکتب یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کی کتابیں بھی پڑھتے رہیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ بھی رہیں, اجتماعات سنتوں بھرے نا, ان میں حاضریاں دیتے رہیں, مدنی قافلوں کے مسافر بنا کریں, اور مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں. میں آپ کو صحیح بولتا ہوں, انشاءاللہ آپ کے ایمان کے تحفظ کے بہت سامان ہے اس میں, ورنہ خالی خوش فہمی میں رہیں گے نا کہ میرے کو سب آتا ہے. یہ آپ کا یہ سمجھنا کہ مجھے سب آتا ہے, یہ آپ کی جہالت, یہ آپ کو سب سے بڑا تمغہ جہالت دینا چاہیے مجھے کہ آپ کی کھوپڑی میں یہ بیٹھ گیا اور مجھے سب آتا ہے. ہم نے بھی مسئلے سیکھے, ہم نے بھی مطلب دو چار کتابیں پڑھی ہیں, ہم نے بھی علماء کی صحبت اٹھائی ہے, بھائی میں بھی مسئلے جانتا ہوں. تو آج مسئلے بیان کرتا ہے میرے کو, یہ بڑے بوڑھے بعض وقت اس طرح کی باتیں کرتے سنائی دیتے ہیں, حالانکہ بچاروں کو الف کا با نہیں آتا ہوتا. ان کو اگر پوچھو نا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں تو یہ سر کھجائیں گے, نماز میں کتنے فرض ہیں, نماز میں کتنے ارکان ہیں, نہیں آتے, سر کھجائیں گے. نماز کے شرائط کتنے ہیں ان کو نہیں معلوم ہے, لیکن باتیں جیسے وہ کریں گے کہ مفتی کو بھی میرے مشورے سے ہی فتویٰ دینا چاہیے. تو یہ بہرحال شیطان کے کرشمے ہیں, شیطان کے شعبت ہے, شرارتیں ہیں بس, جو اسی سی باتیں ہمارے دماغوں میں گھسا دیتا ہے. کہ جو اہل علم ہوتا ہے نا, علم اور عاجزی کا گہرا تعلق ہے. جتنا بڑا عالم ہوگا اس میں اتنی عاجزی زیادہ ہوگی, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ تکبر علم کو کھا جاتا ہے. جو جاہل ہوتا ہے وہ تکبر کرے گا, وہ جھوٹ بولتا ہے, اس کو کیا علم ہے ہی بیچارے ہو گیا, علم کے معنی ہی نہیں آتے ہوں گے. بلکہ ہمارے بہت سارے ناظرین سوچ لیں کہ علم کے معنی کیا ہے, علم کے معنی ہی نہیں معلوم, اور بولتا ہے ہمارے پاس بہت علم ہے. ایسے چوٹ کرنے کی لڑ کر رہا ہوں, علم کے لفظی معنی ہے جاننا, جاننا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے اور میٹھے بابا جان, الحمدللہ رب العالمین, ابھی ربیع الغوث میں آپ کی بارگاہ میں حاضری تھی, آپ سے لندن فیضان مدینہ کی دعا کے لیے درخواست کی تھی, اور آج دعوت اسلامی نے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعاؤں کے صدقے لندن میں فیضان مدینہ خرید لیا. الحمدللہ آج انشاءاللہ عزوجل عبدالحبیب اتاری رکن شورا سلمہ الباری اور ابو البنتین حافظ حسان سلمہ الباری انشاءاللہ ان کے ساتھ دعوت اسلامی کے لندن کے ذمہ داران اور اسلامی بھائی انشاءاللہ مدنی مذاکرے کے ذریعے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اور آپ اس کے افتتاح کے لیے دعاؤں سے ہمیں نواز دیں, اور انشاءاللہ عزوجل یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے, اور اس فیضان مدینہ کے ذریعے مدینہ کا فیضان پورے عالم میں پھیلے, دلی کی روشنی پھیلے. جزاک اللہ خیرا.
یہ براہ راست ہیں بابا لندن کے فیضان مدینہ. آپ دعا کر دیں بابا یہاں کی برکت کے لیے بھی.
ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا, ویلکم, موسٹ ویلکم. جشن معراج النبی مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. ہمارے لندن میں جمع شدہ عاشقان رسول کو جشن معراج النبی مبارک ہو. آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ کہ فیضان مدینہ کی ترکیب بنائی اور آج اس مبارک رات میں اس کے افتتاح کی تقریب یا اجتماع بھی آپ نے منعقد کیا. اللہ تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی یہ صحیح قبول فرمائے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے اس لندن کے فیضان مدینہ کو آباد رکھ. یا اللہ ہمارے سائیں بھائیوں کی صحیح قبول فرما جنہوں نے اس میں جانی مالی تعاون کیا. سب کو دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرما, سب کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ انہوں نے فیضان مدینہ کی ترکیب تو کی, یہ آباد بھی رہے اور اس کی تعمیرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے اور مخیر استائی بھائیوں کو یہ سعادت دے کہ بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لیں اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں. یا الہ العالمین یہ پانچوں نمازوں میں بھی آباد رہے بلکہ 25 گھنٹے آباد رہے, 27 گھنٹے آباد رہے, دن رات آباد رہے اور یہاں سے خوب مدنی قافلوں کی ریل پیل رہے, یا مدنی تربیت گاہ بھی قائم ہو جائے, مدینہ لائبریری بھی بن جائے,
آمین,
اور خوب خوب یہاں سے سنتوں کی خدمت کی دھوم مچے,
آمین.
دیگر ممالک سے بھی آ کر یہاں مدنی قافلے ٹھہریں اور یہاں سے بھی مدنی قافلے سفر کریں اور ہر طرف مدنی قافلوں کی دھوم ہو اور مدنی انعامات کی ریل پیل ہو جائے. ہم سب اے اللہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بن جائیں.
آمین.
یا اللہ آج کی شب معراج کی جو یاد میں ہم جمع ہوئے اسی مقدس رات کا واسطہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو مستجاب فرما اور ہمیں بے حساب مغفرت سے نواز. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. باپا وہ عرض یہ ہے کہ آج شب معراج ہے, تو شب معراج کے حوالے سے عاشقان رسول کو کیا کیا اس میں مدنی پھول ملتے ہیں, اگر اس کے بھی مدنی پھول ہمیں آپ کی بارگاہ سے مل جائیں.
اس میں ایک تو ایک معجزے کا ذکر ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ دکھا اور عجیب و غریب معجزہ ہے واقعی. نہ بندہ سوچے تو اس کی عقل کام نہ کرے, اس کی انہیں گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے. جس خدا نے معجزہ دکھایا وہ ظاہر عجز سے بے بسی سے پاک ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو اس نے مطلب یہ معجزہ دکھایا کہ رات کے قلیل حصے میں آن کی آن میں یہ کروڑوں منزلوں کا سفر کروا دیا, دنیا کا نظام رکا رہا اس وقت. یعنی دنیا کا پورا نظام ایسا رکا ہوا تھا کہ جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے سے پہلے وضو کیا تھا، جب لوٹ کر آئے تو وضو کا پانی بھی چل رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی دروازے کی. کہا جاتا ہے بستر بھی گرم تھا، یعنی بستر مبارک جو تھا، کہ بندہ جب دیر تک لیٹا رہتا ہے اس کے بعد جب اٹھتا ہے تو گرمائش ہوتی ہے نا، وہ گرمائش بھی باقی تھی. اتنی دنیا کے نظام کے مطابق اتنی جلدی تشریف لے آئے. حالانکہ وہاں جو سفر ہوا یہ بہت اس نے وہ بہت کافی طویل سفر تھا، جس کو کسی شاعر نے یوں نظم کیا ہے، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بستر گرم زنجیر ہلتی رہی، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی، بستر گرم زنجیر ہلتی رہی، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے. اچھا اس میں جو ہے نا یہ کسوٹی ہے ایمان والوں کی، عاشقان رسول کی. عاشقان رسول جو ہے نا یہ آنکھیں بند کر کے مانتے، اور یہ ذہن میں رہے کہ اس میں بعض ضرورت سے زیادہ عقل مند جو ہوتے ہیں نا، جس کو ہم ڈیڑھ ہوشیار بولتے ہیں، یہ آج بھی قیل و قال کرتے ملیں گے، باتیں بناتے ملیں گے. تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمانوں کی خیر منانی چاہیے، ایمان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو اس کے میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. دیکھیے معراج شریف کا جو سفر ہے نا، اس کے تین حصے ہیں. ایک تو ہے اسرا، ایک معراج، تیسرا حصہ اعراج، الف سے معراج اعراج دونوں ہم وزن ہیں، مقفع لفظ ہیں. اسرا، اسرا تو نص قطعی اس پر موجود ہے قرآن کریم کی، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اپنے بندے خاص کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا. حالانکہ مسجد حرام اور مسجد اقصا میں ہزاروں میل کا فاصلہ، راتوں رات بلکہ رات کے قلیل حصے میں اللہ تعالی لے گیا. تو یہ سفر جو نہیں اسرا کہلائے گا، اس کو قرآن نے اسرا قرار دیا. اور اس پر قرآن کی ایسی نص موجود ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکے گا. تو جو سفر اسرا کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، ایمان اس کا چلا گیا. تو اب یہ کہ اسرا یہ مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف سے سمجھو لے کر مسجد اقصا بیت المقدس، تو یہ اسرا کہلائے گا. اچھا وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا. معراج کا لفظی معنی سیڑھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ سیڑھی شروع ہوئی آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا پر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رک گئے کہ میں آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. سدرۃ المنتہا یہ بیری کا درخت ہے اور یہ جبریل امین کی حد ہے، یہاں سے آگے بڑھنے کی انہیں اجازت نہیں ہے. اب آگے سفر شروع ہوا. اب جبریل امین نہیں تھے تو یہاں یہ بتایا گیا ہمیں گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سفر معراج میں جبریل امین کے محتاج نہیں تھے، بلکہ جبریل امین کو سعادت بخشی گئی. دنیا میں اس کی مثال میں دوں کہ جب کوئی شخصیت کار میں بیٹھنے لگتی ہے تو کوئی آگے بڑھتا ہے اور احترام کے ساتھ وہ کار کا دروازہ کھولتا ہے اور بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے، لیکن کوئی بیوقوف بھی اس کا انکار نہیں کرے گا کہ یہ شخصیت کار کا دروازہ کھولنا نہیں جانتی، اس لیے یہ صاحب جو ہے نا کار کا دروازہ کھول کر دے رہے ہیں کہ بیٹھو. یہ شخصیت جانتی ہے کار کا دروازہ کھولنا، لیکن یہ ان کا اعزاز ہے، احترام ہے کہ کار کا دروازہ کھول کے دیا اور بیٹھو. تو یہ جبریل امین جو تھے یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے حاضر ہوئے تھے، اور جہاں تک رب نے چاہا یہ ساتھ رہے، برکتیں لوٹتے رہے. رہنما نہیں تھے، رہنما تو میرا آقا ہے. تو ابھی ہم یہ رک گئے، سرکار آگے بڑھے، رف رف ظاہر ہوا. رف رف ایک سواری تھی سبز رنگ کی، اس پر سوار ہوئے، لیکن نہ براق کے محتاج میرے آقا نہ رف رف کے محتاج. براق کو بھی شرف بخشا گیا، سب اہتمام ہوتا ہے، احترام کے وہ انداز ہوتے ہیں. اسی طرح رف رف بھی آگے چل کر یہ بھی نہ رہا. اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بغیر رف رف کے تشریف لے گئے، اب کس طرح لے گئے یہ جانے ان کا رب جانے، جانے والا جانے، بلانے والا جانے. تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان معجزات پر ایمان لانا یہ عاشقان رسول کی کسوٹی ہے، ایمان والوں کی کسوٹی ہے. اور عاشقان رسول جو ہیں وہ آمنا و صدقنا کے سوا کچھ نہیں جانتے. ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، ہم نے مانا لبیک. ہم عقل سے نہیں سوچتے، عقل کے یعنی گھوڑے نہیں دوڑاتے جس کو بولتے نا ہم، مطلب یہ کہ ہماری عقل میں آ جاتا ہے بس. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو ایک تو یہ سبق ملا، یہ معجزہ ہے، اور معجزے میں ہم کو عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے کہ ہماری عقل میں نہیں آتا اس لیے ہم نہیں مانتے. نہیں نہیں، تمہاری عقل گئی جہاں بھی جائے، ماننا ہی ماننا. اسے منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ کہ آنکھیں بند کر کے ماننے والی ہماری کیفیت ہے. اچھا، پھر ہمیں اس سے جو ایک اہم ترین سبق ملا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے باقی احکام جو ہیں یہ زمین پر فرض کیے، لیکن جو اہم حکم ہوتا ہے نا، یعنی بلاک اور خاص تاکید کی جاتی ہے خادموں کو بھی، بعض کا تو کہلا بھیج دیتے ہیں، لیکن جو اہم بات ہوتی ہے اس کو بلا کر وہ سمجھاتے ہیں تو یوں کرنا ہے تم کو. تو جتنے بھی فرض ہیں سب اہم ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ اہم ترین ہے. تو جب اس کو فرض کرنا مقصود ہوا تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، عرش کی سیر کرائی، جنتوں کی سیر کرائی، طبقات جہنم دکھلائے، بڑا اعزاز دیا، اور بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کا تحفہ دیا. اس سے نماز کی اہمیت بھی پتا چلی. تو اتنا اہم تحفہ ہو تو وہ دیکھو نا، جو عام کوئی جیسے آپ کو کوئی عام دوست دے گا تحفہ، یہ دیا تحفہ اب نے یوں پکڑ کے لے لیا، اور کوئی اگر خاص آدمی تحفہ دے، کوئی بزرگ تحفہ دیں، کوئی عالم تحفہ دیں، امام خطیب تحفہ دیں، آپ کے پیر صاحب تحفہ دیں، کوئی بزرگ تحفہ دیں، تو وہ جب آپ کو بھلے وہ تحفہ وہ قیمت ہی نہ ہو، وہ سستے والا ہو، یوں دیں مثال کے طور پہ، تو آپ کیسے لیں گے؟ یوں کر کے یہ بڑے اہتمام سے احترام سے لیں گے. یہ ایک مطلب عقلی دلیل دیتا ہوں کہ بڑا آپ کی سمجھ، مطلب یہ قدرتی ایسا ہوتا ہے، آپ کو یوں پکڑ کے یوں نہیں لیں گے جس طرح وہ ابھی یوں دیا تو یوں پکڑ کے چھاپ لیا، بلکہ ہم یوں تھوڑا ڈر ڈر کے اور تھوڑا ایکشن کے ساتھ لیں گے، عاجزی کے ساتھ. تو نماز بڑے اہتمام سے دی گئی، تو ہم نے بھی بڑے اہتمام سے اس کو قبول کرنا ہے. پھر اس کو تو کہا بھی گیا نا، الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. شاعر نے تو یوں لکھا ہے، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یہ درست نہیں ہے. لوح و قلم بہت پیچھے رہ گئے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت آگے نکل گئے تھے. تو اس کو مطلب کسی مطلب نے اس کو پھر یوں کر دیا کہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا. تیری معراج کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہاں تک پہنچے، آپ جانے کیا پایا کیا ملا، کھویا کچھ بھی نہیں نا. یہ تو عام طور پہ ہم بولتے ہیں نا کیا کھویا کیا پایا، نہیں کھویا کچھ نہیں، میرے آقا نے کبھی کچھ نہیں کھویا، ہمیشہ اپنے رب سے پاتے ہی رہے اور اب بھی پا رہے ہیں، درجات کی بلندی پا رہے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو یہ آپ کو ملتا ہی جا رہا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی پل گزری ہوئی پل سے بہتر ہے. ایک ترجمہ ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کو عرض کی. تو یہ ہم کو ملا کہ نماز میرے آقا کو دی گئی، اگر ملی تو 50. پھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، آپ کی امت بھی 50 پڑھ نہیں سکیں گی، آپ کم کروا لیجئے. پھر آنا جانا رہا، 5-5 نمازیں کم ہوتی رہی، اور آخری 5 کے بارے میں تو سرکار نے عرض کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اب تو مجھے حیا آتی ہے. تو یہ 5 نمازیں رہی اور اللہ نے فرمایا کہ تیری امت 5 پڑھے گی مگر ثواب ان کو 50 کا دوں گا، یہ رب کا کرم ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، یہ معراج کا واقعہ ہمیں عاشقان نماز بھی بنا رہا ہے کہ ہم عاشقان نماز بھی بنے، کہ یہ خاص اہتمام کے ساتھ یہ تحفہ دیا گیا ہے. اس لیے ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ عاشق رسول بھی رہے اور عاشق کے نماز بھی بنے، اور ہر صورت میں نماز پڑھتا رہے 5 وقت روزانہ، کہ کسی طرح بھی نماز معاف نہیں ہے نا. ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. اور معافی کی اور صورتیں جو ہیں وہ الگ ہیں، کہ جیسے کہ کسی کی بے ہوشی اتنی طویل ہو جائے کہ 6 نمازیں گھیر لے، 6ٹی نماز کا بھی وقت چلا گیا، اس میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہوش نہیں آیا، تو اب یہ 6 نمازیں جو بے ہوشی گھیر چکی، 6 یا 7 یا 10 جو بھی، یہ نمازیں اس کو معاف ہیں. یہ ایک اپنی صورت ہے. یا حائضہ کو جو معاف ہوتی ہیں نمازیں باری کے دنوں میں، وہ ایک الگ میٹر ہے. ویسے ہر حال میں نماز فرض ہے، یہ ذہن میں رکھے، نماز معاف نہیں ہے. حائضہ نافیسہ ان کے اپنے احکام موافق ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو نماز پڑھنی چاہیے. نماز کے اپنے فضائل ہیں، کہ نماز جنت کی کنجی ہے. کنجی نہیں ہوگی تالا کھلے گا کیسے؟ تو جنت کا تالا نماز کھولے گی، نماز کی کنجی کھولے گی. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ نماز کی کنجی اپنے پاس سنبھال کے رکھے اور صحیح طریقے سے اس کو سنبھال کے رکھے اور صحیح نماز پڑھے، سیکھے اس کو کہ کس طرح پڑھی جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے عجائبات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے، عذابات بھی آپ نے دیکھے گناہوں کے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمیں مطلب یہ معراج کا سفر بہت ساری نیکی کی دعوت بھی عنایت فرما رہا ہے. تو ہمیں جو مطلب یہ کہ معراج شریف سے یہ سبق ملا کہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو جو احکامات دیے ان پر عمل بھی کرنا چاہیے، جو کچھ بتایا اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان بھی لانا ہے، اور جہاں جہاں عمل کرنے کا حکم ہے وہاں ہم عمل بھی کریں، اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا.
جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا.
سدرا والے جبریل امین علیہ السلام، وہی سدرا والے ہیں نا، وہی سدرا والے جبریل امین علیہ السلام.
یہی بول سدرا والے شمن جمع کے تھالے، تبھی میں نشان ڈالے، تبھی میں نشان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد.
ارے کوئی لائے گا میرے اعلی حضرت جیسا ایسا کلام؟ حمد بھی عالی شان تو نعت بھی عالی شان.
تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا.
تو یہ ہے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جو اتنے خوبصورت انداز سے رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت شریف لکھتے ہیں، ان کی تعریف بیان کرتے ہیں. یہی قصیدہ معراج میں کیا خوب لکھتے ہیں، ادھر سے پہ ہم تقاضی آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا، ادھر سے پہ ہم تقاضی آنا، حبیب کو اپنا دیدار کروانا ہے، ادھر سے پہ ہم تقاضی آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا. جلال و احبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے.
ادھر سے پہل تقاضے آنا، ادھر تا مشکل قدم بڑھانا، جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے.
جلال و حیبت کا سامنا تھا کہ رب تبارک و تعالی کی ربوبیت کیسے آگے بڑھے، مگر جمال و رحمت ابھارتے تھے، آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. اعلی حضرت لکھتے ہیں آگے بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، ہائے 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 ہائے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قرب انہی کی رویش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے.
بڑھے تو لیکن جھجکتے ڈرتے، حیا سے جھکتے، ادب سے رکتے، جو قربانی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے.
یہ کیا تھا؟ پر ان کا بھرنا تو نام کو تھا، پر ان کا بھرنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے.
پر ان کا پڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا. تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلا کے سلسلے تھے.
تو یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اتنا خوبصورت یہ کلام ہمیں عطا کیا، اور اس سے واقعی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان مبارک کا جو بیان، یہ معراج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کرتی ہے، کہ جو یہ معجزہ یہ اعزاز جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا وہ کسی کو بھی نہیں ہوا، کسی کو بھی نہیں ہوا، نہ کسی کو ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا ہے، جاگتی سر کی آنکھوں سے رب کریم کا دیدار کیا ہے. کہ اصل ہے کہ اعلی حضرت ہی نے لکھا نا، سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی.
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلی. ہمارا نبی سب سے
پیارا تصور ہے. رب کریم سمیعی ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، اس کے بندے اس کی زمین پر اس کے حبیب کا جشن معراج منا رہے ہیں. کتنی کتنا پر لطف تصور ہے یہ کہ رب کریم اپنے بندوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ اس کے بندے اس کے پیارے حبیب کا جشن معراج منا رہے ہیں، اس نعمت کا چرچا کر رہے ہیں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اس کا ذکر کر رہے ہیں. ارے نصیبوں والا ہے وہ شخص، نصیبوں والا ہے وہ شخص، بد نصیب ہے جو آج
محروم ہے عرش پر دھوم ہے پر دوم میں بد نصیبی نے اس کی جو محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے
ہم پہ لطف آنکھ مانگ لو
عشق رسول میں رونے والی آنکھ مانگ لو، خوف خدا میں رونے والی آنکھ مانگ لو، قبر کی یاد میں رونے والی آنکھ مانگ لو۔ نہ جانے ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، اس غم اور فکر میں رونے والی آنکھ مانگ لو۔ محشر کے روز کیا بنے گا، اس غم میں رونے والی آنکھ
مانگ لو۔ مانگ لو چشمے تر مانگ لو، گھر بات جو مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔
مولا تجھ سے مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک۔ بولا تیرے پیارے حبیب کے پیارے صحابی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تیری بارگاہ میں جو دعا کی، ہم اس کا صدقہ مانگ رہے ہیں، اللہ عمر زکنی شہادتن فی سبیلک۔ بولا تیری راہ میں شہادت کی موت دے دے، تیری راہ میں سلامت کے رافیت کے ساتھ شہادت کی موت دے دے، اللہ عمر زکنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی ولد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور تیرے حبیب کے دیار میں موت دے۔ اللہ اللہ اے اللہ،
گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے، بول کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے، تو بول کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے، میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے،
بدلائے خدا سب مدینے شہر، لوٹ لے رحمتوں کے خزینے شہر۔
اس نامید میں نہ رہے ہیں کہ حج کے فارم تو ختم ہو گئے، بیٹے ختم ہو گئی، اعلانات ہو گئے، نا 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 نا، ان کا بلاوا آ جائے تو کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ارے کیا عجب، کیا عجب، آج کا مانگنا، آج کا رونا، آج کا سسکنا، آج کا بلکنا، آج کی دعائیں، آج کی التجائیں، آج کی آہ، آج کی سسکی، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہمارا بھی مدینے کا بلاوا آ جائے۔
وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹوں میرا رحمتوں کے خزینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹوں میرا رحمتوں کے خزینے چلے، سب سے منزل سفینے چلے، سب سے منزل کی جانب سفینے چلے، میری قائم دعا آج کی رات ہے، میری قائم دعا آج کی رات ہے، میری قائم دعا آج کی رات ہے۔
رات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بس ایک حضور قلبی کی حاجت ہے، توجہ کی حاجت ہے۔ اے آقا، میرے آقا یا رسول اللہ، سرکار
توجہ فرمائے،
آپ کا جشن معراج منا رہے ہیں آقا،
حاضر کے ترے دولت پہ
حاضر ہے محفل معراج میں گدا، آقا حاضر ہے محفل معراج میں گدا. دو کا تو غم کھا رہے تیرے لطف و کرم کا شہ دو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر نہیں رکھتا
محتاج نظر
کا اور مجھ سے
دیدار
تم اس کے طرف دار ہو تم اس کے مدد کا جو چنے کو نکمے سے نکما نظر آئے
اے بیمارو اے بیمارو اے پریشان حالو اے قرض دارو اے دکھیارو اے بے گھرو اے بے چینو اے نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہو اے بے روزگارو اے گناہ گارو اے گناہوں کے عادی مجرمو اے فلم ڈراموں کے عادی جس سے فلم ڈرامے چھٹتی نہیں اے بد نگاہیوں کے عادی بد نگاہی چھٹتی نہیں اے شرابیوں کے عادی تجھ سے شرابیں چھٹتی نہیں اے جوئے کے عادی تجھ سے جوا چھٹتا نہیں اے دل آزار کرنے والوں کے عادی اے دل آزاریاں کرنے والے تجھ سے دل آزاریاں چھٹتی نہیں اے ماں باپ کو ستانے والے تجھ سے یہ خطا چھٹتی نہیں اے خطا کارو اے سیاہ کارو اے پریشان حالو اے پریشانی کے گچھے میں بند قسمت پہ لاکھ پیج ہو سو بل ہزار کچھ یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی بس ایک توجہ درکار ہے میرے آقا کی ایک توجہ درکار ہے میرے آقا کی توجہ ہو گئی میرے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے میں گناہوں کا مجرم گناہوں سے نجات پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا
سرکار توجہ فریاد کی نغمے آنسو یہ میرا حال سنائے تو عجب کیا محتاج نظر برسگے دربار ہوں کر دو کرم گوزلی لو خار ہوں کر دو کرم گوزلی لو خار ہوں کر دو کرم بد ہے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کہ پلے دکھ کی دھر کرے سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائے آقا
وقت تھا وہ یہ وہ گھڑیاں تھی جن گھریوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت رنجیدہ تھے، انہی دنوں میں سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، انہی دنوں میں طائف کا بڑا ہی غمناک واقعہ ہوا، اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ہوئے جس نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کیا ہوا تھا. انہی غمزدہ لمحات میں جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں. ابھی سوچ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس غم والی کیفیت میں اللہ تعالی نے اتنا بڑا انعام عطا کیا، اپنا دیدار کروایا، سیر کروائی، وہ بہت عظیم معجزہ عطا کیا. آج آقا کی امتی بڑے غمزدہ ہے، بڑے دکھی ہے، بڑے پریشان ہے. دکھ و غم کی ہر طرف سے گویا کہ آندھیاں چل رہی ہیں، دکھ و غم کی کالے بادل گہرا تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں. شاید ہی کوئی گھر ہو جو غمزدہ نہ ہو، شاید ہی کوئی ماں ہو جو دکھی نہ ہو. بالخصوص ہمارے وطن عزیز کا حال بہت بے حال ہے. ارے اولڈ ہاؤس پہ پڑے ماں باپ بھی کیا خوش ہو سکتے ہیں؟ نہ. آج اتنی کثرت سے ہسپتال کھل رہے ہیں، ہاسپٹل کھل رہے ہیں، لیکن بیڈ خالی نہیں ہے، بستر خالی نہیں ہے، ویٹنگ لسٹ، پیشنٹ کے لیے ویٹنگ لسٹ ہے، ایمرجنسی وارڈ ویٹنگ لسٹ، جرنل وارڈ ویٹنگ لسٹ، روم خالی نہیں ہے، ڈاکٹر بیزی ہیں، میڈیکل سٹور چل رہے ہیں، فارماٹیکل کمپنیاں اپنا خوب کاروبار کر رہی ہیں، میڈیسن بن رہی ہیں، ہر طرف غم و دکھوں کی گویا کہ ایک ہوا چلی ہے. بیٹا گھر سے نکلتا ہے تو ماں غمزدہ رہتی ہے، نہ جانے زندہ واپس آتا ہے کہ مرنے کی خبر ملتی ہے. موبائل نہ اٹھے تو ڈر لگتا ہے کہ کوئی اغوا کر کے تو نہیں لے گیا. غم دکھ پریشانیاں دنیا میں کہاں 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 ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، لاشوں کے پڑکچے اڑ رہے ہیں، کتنے ہی مسلمان پریشانیوں کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، کتنے ہی زلزلوں میں مسلمان دب کر دنیا سے چلے گئے، کسی کو سیلاب لے گیا، لاکھوں لاکھ مسلمان متاثر ہوئے جن میں ایک تعداد اب تک بحال نہ ہو سکی، کتنوں کے گھر اجڑ گئے، کتنوں کی گودے اجڑ گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، ہر طرف غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہے، غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہے. آج معراج کی رات ہے، میرے آقا جس گھری غم زدہ تھے، اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا کی. ہم بھی رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا تیری حبیب کی امت بھی بڑی پریشان ہے، اپنے پیارے آقا جن کی معراج کا ہم جشن منا رہے ہیں، انہی آقا کی بارگاہ میں عرض کریں یا آقا آپ کی امت بہت پریشان ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسلامی سرحدے خطرے میں ہیں. آج مسلمان کا ناحق قتل کر رہا ہے, ہماری بچیوں کی عزت و آبرو خطرے میں, محلے گلیوں میں پریشانیاں ہیں, ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے گناہوں بھری تفریح گاہیں آباد ہوتی جا رہی ہیں, نت نئے سنیما گھر بن رہے ہیں, شاپنگ سینٹروں میں نئے نئے سنیما گھر گناہوں کی دعوتیں دے رہے ہیں, ہماری بچیوں کے کپڑے آدھے رہ گئے, ہمارے مرد آدھے ننگے ہو گئے, ہر طرف گانے باجوں کا شور سنائی دیتا ہے, شراب کے عادی بڑھ رہے ہیں, نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں, جوئے کے عادی بڑھ رہے ہیں, کسی کا بیٹا چرس کا عادی, کسی کا شوہر ہیروئن کا عادی, کوئی نشہ کر کے پاگل ہو گیا, ماں اس کے صدمے سے آدھی پاگل ہو گئی, کسی کا شوہر جوئے میں, بیوی بیٹیاں سب ہار گیا, آئے کوئی اپنی بیوی کو قتل کر رہا ہے تو کوئی بیوی شوہر کو قتل کر رہی ہے, کوئی باپ بیٹی کا گلا کاٹ رہا ہے تو بیٹی ماں باپ کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے, خاصا رسول وقت دعا ہے,
اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے, اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے, او امت کے تیری آگے عجب وقت پڑا ہے, او امت کے تیری آگے عجب وقت پڑا ہے, جو دیتا ہے نا شفقت میں پڑو ہے, چھوٹو دیتا ہے نا شفقت ہے بڑو میں, اپنوں میں محبت ہے نا یاروں میں وفا ہے, تیری آگے عجب وقت پڑا ہے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, گلا ہے شیشوار زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, شیشوار زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے,
تمہارے
بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے،
نسبت بہت
اچھی ہے مگر حال برا
عجیب سا وقت آ گیا ہے، ضرورت ہے اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، نیک اور ایک من کے جینے کا عزم کریں، اپنی مساجد کو آباد کریں. ارے جو ماتھا رب کے آگے جھکنا رک جائے وہ دنیا کے آگے نہ جھکے تو کیا کرے. جھکا دو، جھکا دو اپنی جبینوں کو رب کے حضور، سجدے کرو سجدے. اے دنیا سے بھیک مانگنے والو، اپنے رب سے مغفرت کی بھیک مانگ لو، اس سے رحمت کی بھیک مانگ لو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، وہ تمہارا ہاتھ کسی اور کے آگے اٹھنے نہیں دے گا. اس سے بھیک مانگو، وہ تمہیں مخلوقی محتاجی سے بچائے گا. اس کی بارگاہ میں رجوع لے آؤ، رجوع لے آؤ. اب تو زمین بھی بار بار ہل رہی ہے، بار بار کانپ رہی ہے، بار بار نوٹس دیا جا رہا ہے، بار بار نوٹس دیا جا رہا ہے. ہوائیں ایسی تیز چلتی ہے، لا بلڈنگ ادھیڑ کر لے جاتی ہے. کیا بنے گا، کیا بنے گا ہمارا؟ ہم نفسیاتی طور پر کچھ دیر کے لیے تو سہم جاتے ہیں، نہ ہمارے گھروں سے گناہ نکلتا ہے، نہ ہمارے وجود سے گناہ نکلتے. کاش عزم کر کے اٹھو، عزم کر کے اٹھو، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ارے کیسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس معراج کی رات نماز تحفے میں دی گئی ہو، وہ نماز دن دہاڑے آقا کے عشق کا دعویٰ کرنے والا قضا کر رہا ہے، مارکیٹ دکان پہ بیٹھ کر نماز قضا کر رہا ہے. معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، کیسی نوبت آ گئی، کیسی نحوست آ گئی کہ گھر میں تیز آواز سے جب ٹی وی پر گناہوں بھرا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے اور کھڑکی سے قریب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، گناہوں بھرا سلسلہ بند کرنے کے بجائے یہ عاشق رسول کہلانے والا یہ کہتا ہے کہ ذرا کھڑکی بند کرو، ٹی وی کی آواز صحیح نہیں آ رہی. ارے اذان کی آواز گھر میں آنے دو اور یہ گناہوں بھرا سلسلہ بند کرو. جس طرح ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے ہمارے اخلاق تباہ کیے جا رہے ہیں، ہمارا کردار تباہ کیا جا رہا ہے، ارے ذرا سوچو تو صحیح. کیا پہلے ہمارا معاشرہ ایسا تھا؟ کیا پہلے ہماری شادیاں ایسی تھی؟ کیا پہلے ہماری بچیاں ایسی تھی؟ آج بچیوں کے لڑکیوں کے کپڑے لینے جاؤ تو لڑکیوں والے کپڑے نہیں ملتے، کہتے کون سی دنیا میں رہتے ہو. صحیح کہہ رہے ہو بھائی، جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ دنیا کا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. انجام کی طرف بڑھ رہی ہے یہ دنیا, اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے یہ دنیا, اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہے یہ دنیا. فتنوں میں مبتلا ہو رہا ہے یہ زور, ہر طرف فتنے فتنے. ان میں اپنے ایمان کی حفاظت کی سوچ پیدا کریے میٹھے اسلامی بھائیوں. زبان چلاتے وقت سوچئے کہ کہیں کفر نہ نکل جائے. کچھ دیکھنے سننے سے پہلے سوچئے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. خدا را ہوش کے ناخن لیں, ہم ہوش کے ناخن لیں. یہ غفلت بھری زندگی کہیں ہمیں تباہ و برباد نہ کر دے. ویسے بھی اب تباہ و بربادی میں رہ کیا گیا ہے, نہ سکون ہے, نہ امن ہے, نہ پیار ہے, نہ محبت ہے. ارے ملک اور ریاست اور علاقے اور محلے کی اور صوبوں کی کیا بات کریں بھائی, چھوڑو. کوئی گھر تو بتاؤ جس میں امن ہے, الا ماشاء اللہ, جس میں محبت ہو, جس میں پیار ہو, صرف پیار ہو, صرف امن ہو, صرف محبت ہو. نہ غیبتیں, ایک دوسرے کے خون کے رشتے ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں. گھر میں سکون اور چین اور آرام ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا کر نہیں مل رہا. کیا ہو, گھر میں چینی رکھی ہے لیکن زبان میں مٹھاس نہیں ہے. کیسے ہوگا یہ سوائے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی, اور کون سا آسرا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر ایسی برسے کہ یہ گناہوں کی گندگی کو بہا کر لے جائے. اس کے لیے توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, رب سے معافی مانگنی ہے. وہ رب ہمارے دکھوں پر رحمت کی نظر کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. اس رب کے حضور دعا کرنی ہے, دعا مانگنی ہے. آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. تو کیوں نہ ابھی اسی وقت گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالی سے معافی طلب کریں, معافی عرض کریں, معافی کی بھیک مانگیں. الحمدللہ رب العالمین,
والصلاة والسلام على سید المرسلین, جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقین عذاب النار. اللہم اغفر وارحم وانت خیر راحمین یا ارحم راحمین یا ارحم راحمین یا ارحم راحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب, اے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی نعمت عطا فرمانے والے, اپنا دیدار کروانے والے, تیرے گناہگار بندے اور مدنی چہرے پر نہ جانے کتنے ہی تیرے بندے اور تیری بندیوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے. مولا کریم جمع ہیں, بیٹھے ہیں, لے کے جائیں گے, لے کے جائیں گے, اپنے دامن کو بھر کے جائیں گے. مولا کریم آرزوئیں, تمنائیں, امیدیں لیے حاضر ہیں. مانتے ہیں گناہگار ہیں, سیاہ کار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, مگر مولا تیرے حبیب کی امت میں.
آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں, اعضا کمزور ہو رہے ہیں, موت کے پیغام پر پیغام مل رہے ہیں. اے رب کریم سدھرنا نصیب کر دے. سدھرنا نصیب کر دے مولا، سدھرنا نصیب کر دے، تقوی نصیب کر دے، پرہیزگاری نصیب کر دے، حیا کامل حیا نصیب کر دے مولا کریم، نمازوں کی پابندی اور اس میں لذت بھی نصیب کر دے، تلاوت کی کثرت اور اس کی لذت بھی نصیب کر دے، دل لگا دے نا مولا، مسجد میں دل لگا، کیوں میں دل لگا، برائیوں سے دل اچاٹ کر دے، اچاٹ کر دے، بیزار ہو جائیں گناہوں سے، گناہوں کا تصور بھی ہم کو ڈرا دے،
کرے بد کبھی کر دے شعور و فکر کو پا کی زندگی عطا، یا رب سنو نواش کلامی نا غیبتوں چغلی تیری پسند کی بات فقط سنا یا رب، اور معاف دے لو کرم سے ہو ہے خطا یا رب، مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب،
ہمارے گھروں میں امن پیار و محبت عطا کر، اتفاق عطا کر، نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، ہمارے مریضوں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کر دے، تنگ دستوں پر، قرض داروں پر، بے روزگاروں پر، بیچارے دکھیاروں پر، طرح طرح کے پریشان حالوں پر رحمت کی نظر کر مولا، امیر اہل سنت ان کی آل اولاد، علماء مشائخ اہل سنت، ہمارے والدین، سب پر خیر و برکت اور عافیت عطا فرما دے، ان سب کو سلامتی نصیب کر دے، درازی عمر بالخیر نصیب فرما دے، دعوت اسلامی کو ترقی اور برکت عطا فرما دے، ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچا، تمام مجالی شعبہ جات مدنی کاموں میں ترقی دے، جتنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مدنی کاموں میں مصروف ہیں، وقت دیتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکت دے، سب پر کرم فرما، سب کے گھروں میں خوشحالی اور برکتیں عطا فرما، یا رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں پیارے آقا کے سب کے قبول فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا حاشمی یا متدیوی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ،
مصطفیٰ جان رحمت لا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، شمع بزم ہدایت پیلا ہو سلام، سبحانی گھڑی چمکتبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکتبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی
توفیق